وسلم کے فرامین کی روشنی میں گزارتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے معمولات کو ہی پورا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے معمولات، اس کی ضروریات، وہ بھی عبادت بن جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، جب ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد فوراً تیزی سے وہاں سے چلا گیا تو ایک کہنے والے نے کہا، یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، اگر یہ اللہ کی راہ میں اس طرح تیزی سے نکلتا تو کتنا ہی اچھا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح رہنمائی فرمائی اور فرمایا، ان کان خرج ھذا یسعى علی اولادہ الصغار فہو فی سبیل اللہ، یہ شخص صوم و صلات کا پابند ہے اور اس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اگر یہ اپنی اولاد کے لیے حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر اس کے بوڑھے والدین ہیں ان کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے اگر وہ نماز کا پابند ہے، اگر وہ اللہ رب العزت کو اپنا خالق مانتا ہے تو وہ جہاں بھی کوئی کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس کام کو بھی پسند فرماتے ہیں اور اس کو بھی عبادت کا رنگ دے دیتے ہیں۔ پھر انسان اپنی نجی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے مال سے خرچ کرتا ہے، خواہ وہ اپنی جان پہ خرچ کرے یا اپنی اولاد کی پرورش میں خرچ کرے یا اپنے گھریلو ضروریات میں خرچ کرے یا متحتی میں کام کرنے والوں پہ خرچ کرے، تو یہ پہلو بھی انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک زاویہ ہے، اس کو بھی عبادت بنایا جا سکتا ہے۔ فرمایا، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ، اگر تم اس نیت کے ساتھ خرچ کرو اپنی اولاد پہ کہ یہ اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، یہ نیک اور صالح بن جائے، قوم و ملت کے لیے سرمایہ اور قیمتی اثاثہ بن جائے، اور خود اپنی جان پہ بھی جب خرچ کرو اس نیت کے ساتھ کہ اے اللہ میں یہ جو خرچ کر رہا ہوں میری زندگی کو اسلام کے لیے قبول فرما لے اور مجھ سے ایسے کام کروا جس سے تیری رضا مل جائے، تو یہ لاکھوں کیا کروڑوں روپے بھی اگر انسان ان چار زاویوں میں خرچ کرتا ہے تو قیامت کے دن یہ بھی بطور صدقہ اپنے نام اعمال میں پا لے گا۔ انسان کی زندگی کا تیسرا پہلو سونا ہے، آرام کرنا ہے، نیند حاصل کرنا ہے۔ انسانی فطرت ہے، جسم کی ایک ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ کب؟ جب انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں سوتا ہے۔ کیسے؟ سونے سے پہلے وضو کر لے، اور سونے سے پہلے اذکار کر لے، اور یہ نیت کر لے، اے اللہ میں بھی چاہتا ہوں رات کی تاریکی میں تیرے سامنے کھڑا ہو کر تجھ سے ہم کلام ہونے کی لذتیں ہی عجیب ہیں، یہ حلاوتیں، یہ مٹھاس میری قسمت میں بھی رکھ دے۔ اتنی نیت کی اور وضو کیا اور اذکار کیے اور سو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا فراشا، جو شخص اپنے بستر کی طرف آتا ہے، وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل، اور وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں رات کو تہجد پڑھوں گا، فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے صبح تک بیدار نہیں ہو سکا، دو رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکا۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے فرشتوں سلایا تو میں نے ہے، اس کی نیت کے مطابق اس کے نام اعمال میں تہجد لکھ دی جائے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ، یہ تو سویا ہوا تھا، لوگوں نے صدقہ بھی کیا، اس کی نیند کو بھی ضائع نہ کیا جائے، اس کی نیند کو بھی بطور صدقہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے۔ تو ان تینوں حدیثوں سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالی ہمارے خالق ہے، اور اللہ تعالی نے ہماری تخلیق کا ایک مقصد بیان کیا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ تعالی کی عبادت کرنا۔ اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ایسے اعمال کرنا، اپنی زندگی کی تمام ضروریات، تمام معاملات کو قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا، اس سے انسان کا سونا، انسان کا بیدار ہونا، انسان کا کوئی کام کاج کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی عبادت بن جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے متعلق جہاں امت اسلامیہ کو رہنمائی دی ہے، ان عبادات میں سے نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور حج بھی ہے۔ ان پانچ ارکان میں سے ایک بہت بڑا رکن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقرب کے لیے رکھا ہے، اس کو حج کہتے ہیں۔ حج کیا ہے، اور حج مبرور مقبول حج کیسے کیا جائے، اور کس طرح انسان ان مناسک کو پورا کر سکتا ہے، اور کون کون سی جگہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن طریقوں کے مطابق امت کو رہنمائی دی ہے، آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا محور یہی چند نکات ہوں گے۔ ہم اپنی گفتگو کو تین حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بیان کرنا چاہیں گے حج کیا ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، ہمیں کیوں حج کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کے جو مہم مسائل ہیں، حج فرض کب ہوتا ہے، اور جب فرض ہو جائے تو پھر ذمہ داری ہم پہ کیا عائد ہوتی ہے، اور پھر اس کے متعلقہ احکامات، ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ دوسرا پہلو جو آج ہم حج کا بیان کریں گے، ہم چند لمحات کے لیے، آپ کے سامنے بھی پکچر آ چکی ہوگی، آسان طریقے سے حج کا عملی طریقہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور تیسرا پہلو اور آخری پہلو یہ ہوگا کہ اس گفتگو کو سننے کے بعد، یا اس سے پہلے بھی آپ کے دل میں کوئی اشکال ہو، یا حج کے متعلق مسائل کے بارے میں استفسار ہو، کوئی سوال ہو، تو انشاءاللہ اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ان تین پہلوؤں کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی اس مجلس کو مکمل کریں گے۔ حج کیا ہے؟ عربی زبان میں کہا جاتا ہے حججت فلانا ای قصدته مرارا، میں نے فلاں شخص کا حج کیا، یعنی قصد کیا، ارادہ کیا، اللہ رب العزت کے گھر کا، اس کی زیارت کا، اور وہاں جا کر عبادت کرنے کا، ارادہ کرنا یہ حج ہے، قصد کرنا یہ حج ہے۔ اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ حج کی تعریف یہ ہے، القصد الى بیت اللہ الحرام لاعمال مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ فی مکان مخصوص من شخص مخصوص، اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا، اللہ کے گھر کی زیارت کا قصد کرنا، کس لیے؟ لاعمال مخصوصہ، مخصوص اعمال کرنے کے لیے، فی اوقات مخصوصہ، کب یہ اعمال کرنے ہیں؟ ان خاص اوقات میں جن اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال مبارکہ پیش کیے، اور کس جگہ پہ جا کے یہ اعمال کرنے ہیں؟ فی مکان مخصوص، ایسے خصوصی جگہوں پہ کہ یہاں منا ہے، یہاں مزدلفہ ہے، یہاں عرفات ہے، یہاں کیا کرنا ہے، اور مزدلفہ میں اور عرفات میں کون کون سے کام کرنے ہیں، فی مکان مخصوص، من شخص مخصوص، یہ کرے گا کون؟ ہر وہ انسان جس کے پاس طاقت ہے. طاقت کیسی؟ جسمانی طاقت بھی اور مالی طاقت بھی, اور وہ مناسک کو پورا بھی کر سکتا ہو. جو انسان چل نہیں سکتا, جو انسان مناسک پورا نہیں کر سکتا, اس پہ تو حج فرض ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس عبادت کو ارکان اسلام میں ایک بطور رکن کا تذکرہ کیا. فرمایا, بنی الاسلام علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ سب سے پہلا رکن, سب سے پہلا ستون اسلام کا یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی اس بات کی گواہی دے اور دل سے بھی اس بات کی تصدیق کرے اور اپنے اعمال سے بھی اس بات کو ثابت کرے کہ میرا مالک اور خالق اور رازق اور قادر مطلق اللہ رب العزت ہیں, وہی عبادت کے لائق ہیں, اس جیسے کسی کے نام نہیں, اس جیسی کسی کی صفات نہیں. جس طرح اس جیسی ذات کسی کی نہیں, اس طرح اس جیسے نام اور صفات بھی کسی کی نہیں ہو سکتی. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله, اور اس بات کی گواہی دینا کہ کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے جس ہستی کو ہادی و مرشد بنایا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وإقام الصلاة, اور نماز کو قائم کرنا, یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے. وإيتاء الزکاة, اور خوشی سے زکات ادا کرنا, یہ تیسرا رکن ہے. وحج البیت وصوم رمضان, اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وصوم رمضان, رمضان المبارک کے روزے رکھنا. وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا, پانچواں رکن حج کرنا, اللہ کے گھر کی زیارت کرنا. اسی لیے علماء امت فرماتے ہیں, اجمعت الامۃ علی وجوب الحج علی المستطیع فی العمر مرۃ واحدہ. وہ شخص جس کے پاس جسمانی طاقت ہے, جس کے پاس مالی طاقت ہے, اس پر واجب ہے, فرض ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج ضرور کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا, العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. ایک عمرہ جب انسان کرتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے, ان دو عمروں کے درمیان جتنا وقت گزرا, جو بھی انسان سے کمی کوتاہی ہوئی, جو بھی انسان سے لغزشیں ہوئیں, جو بھی انسان سے خطائیں ہوئیں, جو بھی وہ لا علمی میں گناہ کر بیٹھا, اللہ رب العزت ان ساری کی ساری خطاؤں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. والحج المبرور, اور مقبول حج. والحج المبرور, حدیث کے لفظ کیا ہے؟ والحج المبرور, مقبول حج کی اللہ تعالی نے, جب انسان اس حج کو مکمل کر لیتا ہے, ایسا حج جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو, اس کی جزا کیا رکھی ہے؟ الا الجنہ, اللہ تعالی اس کو جنتی بنا کر ہی وہاں سے واپس لوٹاتے ہیں. ایک بندہ مومن کو حج کے بارے میں سوچ پیدا کرتے وقت صرف ایک ہی بات سامنے رکھنی چاہیے, میں جب واپس آؤں گا تو ایسی کیفیت میں آؤں گا. دو کیفیتیں, پہلی کیفیت کہ میں ایسے واپس آؤں گا گناہوں سے پاک صاف ہو کر جس طرح میں پیدا ہوا تھا, اور دوسری کیفیت میں ایسی کیفیت میں واپس آؤں گا کہ اللہ رب العزت مجھے جنتی بنا کے واپس بھیجیں گے. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا, من حج, جو شخص حج کرتا ہے, ولم يرفث, کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، ولم یفسق نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اور نہ ہی فسق و فجور کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، بڑے ہی وقار کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اعمال کو پورا کرتا ہے. رجع کہ یوم ولدتہ امہ، اس طرح حج سے واپس پلٹتا ہے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے، اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. صرف گناہ ہی اللہ معاف نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت کا چکے وعدہ ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. جو توبہ کر لیتا ہے اور نیک اعمال کی پلاننگ کر لیتا ہے اور نیک اعمال اور صالح اعمال کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، تیرے پچھلے گناہ صرف میں نے معاف نہیں کیے، میں نے ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی ہی دعا، ایسی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک امت کو رہنمائی دی، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. بار بار حج اور عمرہ کیا کرو، کیا ملے گا؟ دو انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. پہلا انعام، فإنهما ينفيان الفقر، لوگ سوچتے ہیں کہ شاید حج اور عمرہ کرنے سے انسان کا مال خرچ ہوتا ہے اور انسان شاید مال سے محروم ہو جائے. یہ اللہ کے رسول کی زبان اطہر نے بول دیا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے سے مال میں برکت آتی ہے، مال میں فراوانی آ جاتی ہے، مال میں بڑھوتی ہو جاتی ہے. اور دوسرا انعام، والذنوب، انسان کے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح سونے اور چاندی کو اگر بھٹی میں ڈال دیا جائے تو میل کچیل الگ ہو جاتی ہے اور خالص سونا اور چاندی سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح انسان خالص ایمان سے بھرا ہوا انسان بن جاتا ہے اور گناہوں سے، میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رہنمائی یہ بھی دی کہ یہ نہ کہا کرو چلو چلے ہی جائیں گے، چلو آئندہ سال چلا جاؤں گا. اگر تمہارے پاس مالی طاقت ہے اور تمہارا جسم صحیح سلامت ہے، تم اچھے انداز سے حج کے ارکان اور واجبات کو پورا کر سکتے ہو، تو پھر حج میں جلدی کرو. تعجلوا الی الحج فإن احدکم لا یدری ما یعرض له، جلدی کیا کرو حج میں، کیونکہ تم میں سے کسی کو کچھ پتا نہیں کہ آئندہ سال تم نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں. بلکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا کرتے تھے، لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار لينظروا من كانت له جدا فلم يحج ليضربوا عليهم الجزيه ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ علاقوں کی طرف کچھ نوجوانوں کو بھیجوں، وہ جا کے دیکھیں جن کو اللہ نے مالی طاقت دی ہے، جن کے پاس جسمانی طاقت ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں سے جزیہ وصول کریں، یہ مسلمان نہیں، یہ مسلمان نہیں. اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ جزیہ کافروں سے لیا جاتا ہے، مسلمانوں سے نہیں لیا جاتا. تو اس حج کی عظمت کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات صحابہ کرام کے سامنے پیش کی. حج کی فضیلت کے بعد آئیے حج کن لوگوں پہ فرض ہے اور حج کے فرض ہونے کی شرائط کیا ہے. سب سے پہلی شرط، مسلمان پہ حج فرض ہے. جو ایمان نہیں لاتا، جو اسلام کو قبول نہیں کرتا اس پہ حج کی کوئی فرضیت نہیں. اس نے اسلام کو نہیں مانا تو اسلام کے ارکان کو کیسے مانے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جب دیا اور اس سے پہلے فتح مکہ ہوا, آپ نے اعلان کر دیا لا يحج بعد العام مشرک ولا يطوف بالبیت عریان, آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی شخص جاہلیت کے دور کی طرح برہنہ ہو کے طواف کرے گا بلکہ اسے احرام پہننا ہے. تو یہ پہلی شرط بڑی غور طلب ہے. اگر کوئی انسان حج کا ارادہ کرتا ہے اور کسی قبر پہ سجدہ بھی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اندر بھی خدائی صلاحیتیں آ سکتی ہیں, تو اسے سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے, شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ میں بھولا ہوا تھا, میں سمجھتا تھا کہ یہ نیک لوگ اولاد بھی دے سکتے ہیں, یہ نیک لوگ بگڑی بھی بنا سکتے ہیں, یہ نیک لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں. جب تک اس طرح کے تخیلات سے اپنے ذہن کو پاک نہیں کر لیتا, جب تک اس طرح کے کانسیپشنز اس کے کلیئر نہیں ہو جاتے کہ یہ ساری کی ساری صفات اللہ کی صفات ہیں, خزانوں کا مالک بھی وہ, اولادیں دینے والا بھی وہ, ہر قسم کی مشکل کو آسان کرنے والا بھی وہ, جب تک اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی, جب تک اس کی توحید کو خالص نہیں کیا جائے گا, حج کا معنی سمجھ نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا, اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہیں, پلید ہیں, فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, آج کے بعد بیت اللہ وہ نہ آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرما دیا. حج کی فرضیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے, جب تک انسان عاقل نہیں, عقل مند نہیں, اس کے ہوش و حواس قائم نہیں, اس وقت تک اس پہ حج فرض نہیں. ایک مجنون انسان یا ایسا بیمار انسان جو اب نارمل ہے اس پہ حج فرض نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث, تین لوگ مرفوع القلم ہیں, عن النائم حتى يستيقظ, ایک شخص جو انسان, ایسا انسان جو آرام کر رہا ہے, سویا ہوا ہے, اس وقت وہ مکلف نہیں ہوتا, کوئی بھی تصرف اس سے ہو سکتا ہے, جب تک وہ بیداری کی حالت میں نہ آ جائے وہ مکلف نہیں ہوتا. وعن الصبي حتى يشيب, بچہ جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ مکلف نہیں ہے, وہ بھی مرفوع القلم ہے. وعن المعتو حتى يعقل, ایسا انسان جو مجنون ہے جب تک اس کی عقل واپس نہیں آ جاتی اور اس کے معاملات درست نہیں ہو جاتے اس وقت تک وہ مرفوع القلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو سمجھائی حج کی فرضیت کے لیے, تیسری شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو. بالغ انسان پہ حج فرض ہے. اگر کوئی بچہ یا بچی حج کرتی ہے یا کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ تو والدین کو بھی اجر ملتا ہے اور ان کو بھی اجر ملتا ہے, لیکن بلوغت کے بعد اسے فرضی حج دوبارہ پھر بھی کرنا پڑے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان امرأة رفعت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے حج کے لیے تو ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور سوال کیا علی ہذا حج, کیا اس بچے کا بھی حج ہے؟ قال نعم ولک الاجر, اس کا بھی حج ہے لیکن اجر تمہیں ملے گا, اس کی پاکی اور اس کی صفائی کے تم خیال رکھو، اس کو واقعتاً وضو کرواؤ، اور اس کے ساتھ ہی تلبیہ اس کی طرف سے کہو، اور حج کے ارکان اور واجبات یہ بھی مکمل کرے گا، اجر تمہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایما صبی حج ثم بلغ الحنس فعلیہ ان یحج حجۃ اخرى، جو بچہ بلوغت سے پہلے حج کر لیتا ہے اس کو اجر و ثواب تو ملے گا اور اس کے والدین کو بھی اجر و ثواب ملے گا، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے تو اسے دوبارہ فرضی حج کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوتھی بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حج فرض ہے آزاد انسان پر، جو غلام ہو جب تک وہ آزاد نہیں ہوتا اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، ایما عبد حج، ایسا غلام جو حج کر لیتا ہے، ثم اعتق فعلیہ ان یحج حجۃ اخرى، پھر اسے آزاد کر دیا جاتا ہے تو آزادی کے بعد اسے دوبارہ فرضی حج کرنا ہے۔ حج کیسے فرض ہوتا ہے؟ حج کی فرضیت کی پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر استطاعت ہو۔ استطاعت کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی طاقت ہو اس کے مطابق ہی اللہ کسی کو مکلف بناتے ہیں۔ اس استطاعت کے دو مفہوم ہیں، پہلا مفہوم اتنی طاقت ہو کہ وہ کم از کم بیت اللہ تک پہنچ سکے، اس کا جسم بیماریوں سے یا ایسی لاغری سے محفوظ ہو کہ کم از کم وہ تمام مناسک اور واجبات کو پورا کر سکے۔ اور استطاعت کا دوسرا مفہوم جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اتنا مال اتنا توشہ اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ حج کرنے جائے تو اس کو راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور تقوی یہ بہت اچھا توشہ ہے، لیکن اس تقوی سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان جیب خالی اپنے گھر سے نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کے اس پہلو میں ایک اور رہنمائی دی ہے، ایک شخص دنیا سے جا چکا ہے یا ایک ایسا انسان جو انتہائی ضعیف ہو چکا ہے، وہ سفر کی صعوبتیں برداشت نہیں کر سکتا، سواری پہ سوار نہیں ہو سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، ان ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج والعمرہ ولا الظعن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد گرامی بہت ہی ضعیف ہیں، بہت ہی بوڑھے ہیں، وہ حج عمرے کے ارکان اور واجبات کو پورا نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ سفر کی طاقت رکھتے ہیں، افحج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے میں حج کر سکتا ہوں؟ بیٹا باپ کی طرف سے کر سکتا ہے؟ آپ نے حکم دیا، حج عن ابیک واعتمر، آپ حج بھی کر سکتے ہو اور عمرہ بھی کر سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہوا تھا، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک شخص کہنے لگا، لبیک عن شبرما، میں شبرما کی طرف سے تلبیہ کہتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا، من شبرما، یہ شبرما کون ہے؟ تو اس صحابی نے جواب دیا، قریب لی او اخ لی، یہ میرا بھائی ہے یا میرا کوئی قریبی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، کیا تو نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ احججت عن نفسک؟ قال لا، میں نے اپنا حج تو نہیں کیا۔ فرمایا، حج عن نفسک ثم عن ابیک ثم عن شبرما، پہلے اپنا حج کر لو پھر شب رما کی طرف سے بھی تم حج کر سکتے ہو. ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے استطاعت کی. استطاعت کا مطلب کہ انسان جو حج کرنے والا ہے اس کی جسمانی طاقت بھی ہو اس کی مالی طاقت بھی ہو. لیکن اگر وہ حج اپنا کر چکا ہے تو پھر فوت شدگان کی طرف سے بھی حج ہو سکتا ہے, وہ مرد ہو یا عورت ہو, یا ایسے انسان کی طرف سے بھی حج ہو سکتا ہے جو واقعتاً سفر کر ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کے معاملے میں عورتوں کے لیے الگ سے ایک حکم جاری فرمایا. فرمایا وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمْ, کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے. جب یہ بات اللہ کے رسول نے بیان کی, صحیح بخاری کی روایت ہے, تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انی اکتبت فی غزوتی کذا و کذا, میں تو فلاں فلاں جگہ پہ جہاد کے لیے جا رہا ہوں اور میری ذمہ داری لگائی گئی ہے, وامرأتی انطلقت حاج, اور میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی عورت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلق فحج مع امرأتک, جاؤ جہاد کے پہلو کو مؤخر کرو اور اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ اور حج کرو. اس روایت کی روشنی میں اور دیگر تین روایتوں کی روشنی میں, جن میں سے پہلی روایت یہ ہے لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة, کوئی عورت ایک دن اور ایک رات اکیلی سفر نہ کرے. لا تسافر المرأة مسيرة يومين, دو دن اکیلی عورت سفر نہ کرے, الا ومعها زوجها او ذو محرم منها, یا اس کا خامن اس کے ساتھ ہو یا کوئی محرم رشتہ دار اس کے ساتھ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات سمجھائی لا تسافر المرأة بریدا, کوئی عورت ایک برید بھی بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. برید کیا ہے؟ قال ابن خزیمہ, ابن خزیمہ بیان کرتے ہیں البرید هو 12 میلا بالهاشمی, ہاشمی اندازے کے مطابق 12 میل کا سفر عورت اکیلی نہ کرے, الا کہ اس کے ساتھ محرم ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چار فرامین کی روشنی میں ایک مسلمان کو منہج سمجھنا چاہیے. اگر اس کے ساتھ محرم نہیں تو وہ کسی کو جانتے بوجھتے کسی اور کو محرم بنا لے جو اس کا محرم نہیں ہے, جیسے کہ اس وقت بنا لیا جاتا ہے اور اطلاعات ملتی ہیں, نہ تو یہ شرعاً جائز ہے اور نہ ہی اس عورت پہ شرعاً حج فرض ہے کہ کوئی جانے والا نہیں, تو وہ اکیلی کیسے جائے گی. تو اپنے اوپر اس طرح کی سختیاں اور تنگیاں نہیں کرنی چاہیے جو شریعت نے مقرر نہیں کی, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم آج کی مجلس میں بار بار دہرائیں گے. وہ کون سا فرمان ہے؟ تقبلوا رخصة التي رخص لكم, جو رخصت اللہ نے تمہیں دے دی ہے اس کو قبول کرو. رخصتوں کو قبول کرنا یہ اللہ کے ہاں بڑا ہی پسندیدہ ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ یحب ان یؤتى رخص كما یکرہ ان یؤتى معاصی, اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے, جس طرح اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ کو بہت ناپسند ہے. ایسے ہی کچھ لوگ عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں اور اگر قوانین اجازت نہ دیں تو وہ اس طرح حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں، ایک مسلمان بڑا ہی مہذب ہوتا ہے اور بڑا ہی صاحب وقار ہوتا ہے اور صاحب رزانت ہوتا ہے، وہ اپنی شخصیت اپنے ایمان پہ کوئی قدغن لانا پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے ایسے شخص پہ حج فرضی نہیں، اگر وہ عمرے پہ گیا ہے رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں تو اس کو یقین کیوں نہیں آیا؟ عمرۃ فی رمضان تعدل حج او حجۃ معی، حج تو کرے گا اکیلا حج، جو رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے اس نے تو ایسا عمرہ کیا ہے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ جب اجر مل گیا، جب ثواب مل گیا تو اور کیا چاہیے؟ پھر انسان کو جانتے بوجھتے ایسی قدغن اپنے اوپر نہیں لانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں بات پیش کی ہے، جس شخص کے پاس حلال مال نہیں وہ ایک کیا بیس بھی حج کر لے گا تو کیا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا اس عبادت کے لیے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہیں اور پاک چیزوں کو پسند فرماتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا ہے۔ کیا رسولوں کو حکم دیا ہے؟ یا ایہا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل صالح کرو۔ جب انسان حلال لقمہ حلال توشہ استعمال کرتا ہے تو نیکیاں بھی کرتا ہے اور اعمال صالح بھی ہوتے ہیں، جب انسان حرام لقمہ کھاتا ہے تو پھر اس سے نیکی نہیں ہوتی۔ سہل ابن عبداللہ التستری بیان کیا کرتے تھے، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال مال استعمال کرتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اس کی ڈائریکشن درست رکھتے ہیں، اسے نیکی کے کام ہی لیتے ہیں۔ ومن اکل الحرام، جو حرام کھاتا ہے، عسى اللہ شاء ام ابا، وہ چاہے یا نہ چاہے اس سے برائی ہوتی ہے۔ جیسا انسان مال کھاتا ہے ویسے ہی اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا، کون سا آدمی؟ ذکر الرجل یطیل السفر، جو بڑا لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، پراگندہ حال ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے، ایسے الفاظ بولتا ہے۔ ایسے الفاظ بولنے والے کو کیا ملتا ہے؟ جو شخص مسافر ہو، دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا تو رد ہی نہیں ہوتی، اور جو پراگندہ حال ہو، جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، عرفات کے میدان میں ہو، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں، دیکھ رہے ہو، انظروا الى هؤلاء اتوني شعثا غبرا، ان لوگوں کو دیکھو، اس میری مخلوق کو دیکھو، ان میرے بندوں کو دیکھو، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کس طرح یہ کھڑے ہیں میری رحمت کی امید لگا کے، میرے فرشتو تم سب کے سب گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، کیا فرما رہے ہیں؟ لمبا سفر بھی کرتا ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، یا رب بھی کہتا ہے، لیکن ومطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا، ومشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا، وملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا، وغزی بالحرام، اس کی غذا بھی حرام کی، فانا یستجاب لہ، ایسے شخص کی اللہ دعا کیسے قبول کریں گے؟ بلکہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہر وقت یاد رکھنی چاہیے، بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول سے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ ان اکون ان یجعلنی مستجاب الدعوات، ایسی دعا کر دیجئے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو زبان سے نکالوں اللہ پورا کر دے. آپ نے کیا فرمایا؟ میں دعا تو کرتا ہوں لیکن ایک علاج بھی سن لو، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے توشے کو حلال کر لو، جو بھی زبان سے بولو گے اللہ اس کو قبول فرمانیں گے. تو حلال مال ہی ایسا ہے جس سے عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے. بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرج الرجل حاجا بنفقة طیبة، جب حلال مال لے کر کوئی انسان حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، ووضع رجله في الغرز، پہلا قدم گھر سے باہر رکھتا ہے تو آواز آتی ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، جب یہ کلمات بولتا ہے، ناداہ منادی من السماء، آسمان سے ایک فرشتے کو اللہ بھیجتے ہیں جو آواز دیتے ہیں، لبیک وسعدیک، تیری یہ لبیک ہم نے قبول کر لی، زادک حلال، تیرا زادرہ حلال ہے، وراحلتک حلال، تیری سواری بھی حلال کی ہے، یعنی جس پہ سفر کر رہے ہو آپ نے ٹکٹ لی ہے وہ بھی حلال پیسوں کے لیے ہے، وحجک مبرور، ابھی کیا نہیں حج، ابھی تو قدم نکالا، ابھی تو اس نے لبیک کہا، اللہ پہلے ہی اسے خوشخبری دے دیتے ہیں، وحجک مبرور غیر معذور، تیرا حج ہم نے مبرور بنا دیا ہے، قبول بنا دیا ہے، تیرا حج ہمیں قبول ہو گیا ہے. وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، جب انسان خبیث مال لے کے نکلتا ہے، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرَزِ، اور پہلا قدم رکھتا ہے اور کہتا ہے لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ، یہ کلمات بولتا ہے، تلبیہ کہتا ہے، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک فرشتہ اس کا جواب دیتا ہے، لَا لَبَّئِكَ وَلَا سَعْدَئِكَ، کوئی تیری لبیک قبول نہیں ہے، کیوں؟ زادک حرام، تیرا تو توشہ، تیرے پاس جو اس وقت مال ہے جو تو نے وہاں جا کے خرچ کرنا ہے وہ تو حرام کا ہے، ونفقتک حرام، تیرے پاس نفقہ وہ بھی حرام کا ہے، وحجک غیر مبرور، تیرا حج ہمیں قبول نہیں، ابھی گھر سے نکلتا ہے اسے وعید سنا دی جاتی ہے. اس لیے کہنے والے نے کتنا ہی اچھا کہا، اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله الا كل صالحه ما كل من حج بيت الله مبرور. اذا حججت بمال اصله سحت، ایسے مال کے ساتھ جب تم حج کرتے ہو جو سحت ہے، حرام کا مال ہے، فما حججت، ایسے مال کے ساتھ جانے کے باوجود، ارکان واجبات پورے کرنے کے باوجود حج نہیں ہے، ولیکن حجت العیر، جس سواری پہ تم حج کر رہے ہو اس کا حج ہوا ہے، تمہارا تو نہیں ہوا، لا يقبل الله الا كل صالحا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو حلال مال والی عبادت قبول فرماتے ہیں. ما كل من حج بيت الله مبرور، یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو لوگ بیت اللہ میں پہنچ جائیں ان کا حج اللہ قبول کر لیں گے. کیا سبب تھا؟ مشرکین بھی تو حج کرتے، مشرکین بھی تو عمرہ کرتے، وہ بھی تو طواف کرتے، وہ بھی تو صدقہ کیا کرتے، اور انہوں نے بھی اپنی شان بڑھانے کے لیے داڑھی کے بال لمبے کیے تھے، اور وہ قربانی بھی کیا کرتے تھے، وہ صدقات بھی دیا کرتے تھے، اعتکاف بھی جاہلیت میں بیٹھتے تھے. آخر وجہ کیا، کیوں نہیں قبول ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کے فرامین کی روشنی میں نہیں کیے، اپنی منمانی سے عبادت کی، عبادت کا طریقہ بھی اور عبادت بھی، اس کی کیفیت بھی، وقت بھی لگا، لیکن کیوں نہیں قبول ہوا؟ اس یہ قبول نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہ مانا جائے اور ان کے فرامین کی روشنی میں عبادت نہ کی جائے اور ان کے طریقے کے مطابق نہ عبادت کی جائے, وہ جتنی مرضی عبادت انسان کر لے, جتنی عظیم عبادت ہو, وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیادی تعلیمات مسلمانوں کو دیں. آئیے حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں اور بھی انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے. حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے سوچئے, میری نیت کیا ہے, میں کس لیے جا رہا ہوں, میں کس لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ رہا ہوں, میں کس لیے اتنا مال خرچ کر رہا ہوں, میں کس لیے اتنے اوقات کو اللہ کی راہ میں لگانا چاہتا ہوں. اگر نیت یہ ہے اللہ راضی ہو, اگر نیت یہ ہے میرے گناہ معاف ہوں, اگر نیت یہ ہے کہ میرے گناہوں کو بھی اللہ نیکیاں بنا دے, اگر نیت یہ ہو کہ میں پاک صاف ہو کے آ جاؤں, اگر نیت یہ ہے کہ یہ فرض ہے, میں مسلمان ہوں, بینگ اے مسلم مجھ پہ ذمہ داری ہے, دیا ہوا مال اللہ کا, دی ہوئی صلاحیتیں اور صحت اللہ کی, مجھے جانا ہے, تو سمجھ لے یہ تو حج کرنے نکلا ہے. اور اگر نیت یہ ہے لوگوں کے تانوں سے ڈرتے ہوئے نکل رہا ہوں, لوگ کیا کہیں گے, مال تو ہے حج نہیں کیا اس نے, شرم اور حیا کرتے نکلا ہے کہ نہ نکلا, لوگ کہیں گے سارے اس کے پڑوسی حج کر چکے یہ گیا ہی نہیں, یا لوگوں کے ڈر سے جاتا ہے, یا لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتا ہے, یا ریاکاری کے لیے جاتا ہے کہ لوگ کہیں کہ واہ واہ یہ تو حج کرنے چلا گیا. تو یاد رکھنا, یہ حج ہو بھی گیا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. سب سے پہلی بات, نیت کو خالص کرو. بار بار سوچو میں کیوں جا رہا ہوں, بار بار سوچو اللہ تیری رضا کے لیے, اللہ میں بہت کمزور, میری نیت کو خالص کر دے, اپنی رضا کے لیے خاص کر دے, اللہ اس عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلا کرتے رویا کرتے, کیا کہتے, اللہم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكریم, اللہ اس عمل کو اپنی رضا کے لیے خالص کر لے, ولا تجعل فيه لأحد نصيبا, اللہ اس میرے عمل میں کسی کا حصہ نہ رکھنا, سارے کا سارا عمل اپنی رضا کے لیے قبول کر لے, میری نیت کو بالکل خالص کر دے. دوسری بات, آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں, جب انسان کسی بڑی جگہ پہ جاتا ہے پاک صاف ہو کے جاتا ہے, اگر انسان لباس تو نیا لے لیتا ہے ساتھ اور بہت ساری چیزیں نئی ساتھ رکھ لیتا ہے, سب سے پہلے دل نیا بناؤ, معافی مانگو جس سے زیادتی کی ہوئی ہے, معافی طلب کرو, کسی کے سامنے کوتاہی تم نے کی, اس سے کہو کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو, میں سفر پہ نکل رہا ہوں, اور کیا ہوگا, اسمح یسمح لک, اور اس سے کہو کہ اگر دنیا میں تم کسی کو معاف کرتے ہو تو اللہ قیامت کو تمہیں معاف کر دیں گے. اور تیسری بات, والدین اگر زندہ ہیں اور اس بات کے محتاج ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے اور ان کی ضروریات اس طرح کی ہوں ان کی دیکھ بھال کرنے کی, تو والدین کو راضی کیا جائے کہ آپ دعا کیجئے اور خوشی سے مجھے اس سفر کی اجازت دے دیں, میں حج کرنا چاہتا ہوں. اگر والدین اس لائق ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں, تو یہ یاد رکھیے گا, والدین کی خدمت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس کا بھی خیال کرنا بہت ہی ضروری ہے, یہ واجبات میں سے ہے. آپ نے وہ حدیث صحیح مسلم کی سنی ہوگی کہ وہ نفل نوافل پڑھنے والا وہ شخص جو بہت ہی نیک تھا, لیکن نیک ہونے کے باوجود ماں کی آواز پہ اس نے لبیک نہیں کہا, اللہ تعالیٰ نے اس پہ آزمائش ڈال دی تھی. اس لیے والدین کو راضی کیا جائے. اور چوتھا اور ضروری کام جو عموماً نہیں کیا جاتا, ایک مسلمان کو ویسے بھی وصیت لکھنی چاہیے, جن جن چیزوں کا مالک ہے, جو جو چیزیں کسی کو دینا چاہتا ہے, ما من مسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يؤصي فيه يوصي فيه يبيت فيه ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس ایمان بھی ہو اسلام بھی ہو اللہ کا خوف بھی ہو, دو راتیں گزر جائیں اور اس نے اپنے معاملات لکھے نہ ہو, وصیت لکھی نہ ہو. یہ تو ویسے بھی وصیت لکھی ہونی چاہیے. نتیجہ کیا نکلتا ہے جب وصیت نہیں لکھی جاتی؟ تو انسان کی وفات کے بعد وہ فتنے کھڑے ہوتے ہیں جن کو کلوز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک حج کرنے والے کو ایک ضروری کام جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے, اپنے تمام کے تمام حسابات کلیئر کر کے جانے چاہیے. میں نے فلاں سے لینا ہے اور فلاں کو دینا ہے. نہ جانے اللہ تعالی کے گھر جا رہا ہے وہاں سے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا, یہ وصیت لکھ کر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پانچواں کام کیا کرتے؟ وعی الاحکام. یہ تو بڑا آسان ہے, آرام سے چیک دیا کہ میں حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور یہ لو پیکج کے پیسے. لیکن اس سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ جو حج کرنا ہے اس کے احکامات یاد کرو, ان کو سمجھو کہ میرا مال ضائع نہ ہو. اور میں نے یہ بات کیوں باقاعدہ پیش کی ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومن کے مال اور مومن کی جان کے بدلے جنت کا سودا کیا ہے. اس آیت کی روشنی میں علماء کہتے تھے اور کہا کرتے ہیں, ایک عقل مند ایک دانش مند اپنی زندگی کہیں لگاتا ہے یا اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. جنت سے کم پہ وہ سودے بازی کرتا ہی نہیں ہے. مال بھی خرچ کرے کہتا ہے اس کی جنت ملے گی تو مال خرچ کرتا ہوں میں, جان کی بازی لگاتا ہے جنت کے بدلے ہی جان کی بازی لگاتا ہے, اس سے کم قیمت پہ وہ سودے بازی نہیں کرتا. 4-5 لاکھ روپیہ حلال کمائی کا دن رات محنت کرنے کے نتیجے میں اللہ نے رحمت دی ہے, اس کو ضائع نہ کرو. ضائع کیسے ہوگا؟ پیسے دے دیے سفر کر لیا اور پتہ ہی نہیں طواف کیسے کرنا, پتہ ہی نہیں قربانی کیسے کرنی, پتہ ہی نہیں کہ میں نامے کون کون سے اعمال ہیں. نہیں میرے محترم, وعی الاحکام, اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے احکامات کو سمجھیے, بار بار پڑھیے, بار بار پڑھیے تاکہ کوئی غلطی رہ نہ جائے. وعی الاحکام. اور چھٹا کام, جب آپ نکلنا چاہتے ہیں تو آپ استخارہ کریں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ نکلوں. نیکی میں استخارہ نہیں ہوتا کیونکہ نیکی تو کرنی کرنی ہے, برائی میں بھی استخارہ نہیں ہوتا کیونکہ برائی سے تو رکنا ہی رکنا ہے. استخارہ کس بات کا؟ کہ میں کن لوگوں کے ساتھ نکلوں, یا فار ایگزامپل میں کون سی فلائٹ پہ جاؤں تاکہ میرے لیے آسانی ہو. اللہ رب العزت سے جب انسان مشورہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالی کی رہنمائی میں سفر کرتا ہے. اگلا کام جو ساتواں ہے, الرفقہ الطیبہ, جہاں اس بات کی آپ کوشش کرتے ہیں اچھا ہوٹل مل جائے اور اچھی فلائٹ مل جائے, چلو میں بزنس کلاس میں چلا جاتا ہوں, یا یہ ہے کہ وہاں تھوڑی سی آسانی ہو جائے, اچھی گاڑی میسر آئے. ان تینوں چیزوں سے پہلے یہ سوچیں اچھا ساتھی مل جائے, کہیں آپ کو کوئی بات یاد نہیں آئی وہ آپ کو بتا سکے, آپ کی رہنمائی کر سکے, آپ کو صحیح طریقہ سمجھا سکے, بالفاظ دیگر آپ کے حج کو ضائع ہونے سے بچانے والا ساتھی. اچھی رفاقت کو تلاش کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا, اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر احدهم, اگر تین ساتھی بھی نکلتے ہیں ان تینوں میں سے کسی ایک کو ذمہ دار بنانا چاہیے جو ان کی خیر خواہی اور ہمدردی کی بنیاد پر رہنمائی کرے, مشورہ کریں کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے, جو ذمہ دار ہوگا اس کی بات کو مانا جائے. انسان اتحاد و اتفاق سے جب یہ سفر کرے گا, یہ سفر معصیت کا نہیں کر رہا, یہ تو خیر کا کر رہا ہے, یہ تو نیکی کا کر رہا ہے, تو نیکی کے تمام جوانب بھی پورے ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چند باتیں سمجھائیں سفر سے پہلے. آپ نے سفر پہ نکلنا ہے حج کے لیے تو پھر حج کے لوازمات کو پہلے سے پورا کر لیجئے۔ حج کے لوازمات کیا ہیں؟ ایک بندہ مومن کو احرام باندھنا ہے، مومن مرد کا احرام کیا ہے اور مومنہ عورت کا احرام کیا ہے۔ ابھی باندھنے سے پہلے اس احرام کی کچھ تفصیل سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی آیا، صحابی روایت کرتے ہیں، اور اس نے سوال کر دیا، ما یلبس المحرم، احرام باندھنے والا کیا پہنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کیا پہنے۔ اس حدیث میں فرمایا، لا تلبس القمیص، جو حج کرنا چاہتا ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے، احرام باندھنا چاہتا ہے، قمیص نہ پہنے، یعنی سلا ہوا لباس نہ پہنے۔ اور فرمایا، وللعمائم، سر پہ پگڑی نہ باندھے، یعنی سر پہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، وللسراویلات، نہ ہی وہ پائجامہ پہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وللبرانس، جہاں پگڑی نہیں باندھنی وہاں کوئی ٹوپی بھی اپنے سر پہ نہیں رکھے گا، وللخفاف، اور نہ ہی پاؤں میں موزے پہنے گا، الا احد لا یجد النعلین، اگر کسی کے پاس جوتی ہے ہی نہیں، یا جوتی تھی گم ہو گئی ہے اور اب اتنا لمبا سفر اس نے طے کرنا ہے تو پھر اس کے لیے اجازت ہے، پھر وہ موزے پہن سکتا ہے، لیکن موزے کیسے پہنے؟ فلیقطعہما اسفل من الکعبین، ایسے موزے جس سے اس مرد کے ٹخنے نظر آئیں، اس سے نیچے نیچے موزے ہوں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی، ایسی جوتی انسان پہنے جو اس کے ٹخنوں کو ڈھانپے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا تلبسوا من الثياب، ایسا کپڑا نہ پہنے، ایسی چادریں زیب تن نہ کریں، مسہ الزعفران وللورز، جس پہ خوشبو لگی ہو۔ ہاں، احرام سے پہلے جسم پہ خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن خوشبو لگانے والا ایسے کپڑا جس پہ خوشبو وہ لگاتا ہے وہ نہ پہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کو یہ حکم دیا وہاں فرمایا، دو چادروں میں احرام باندھے جو سلی ہوئی نہ ہوں۔ عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، المحرم تلبس من الثياب ما شاءت، جو احرام باندھنے والی عورت ہے جو بھی لباس پہننا چاہتی ہے پہن لے، گویا اس کے احرام کی چادریں نہیں، گویا اس کے لیے کوئی قید و بند نہیں کہ سفید لباس پہنے یا رنگ دار پہنے، ما شاءت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا، جو بھی اس نے لباس پہنا ہے، ساتر لباس جو اس کے جسم کو ڈھانپنے والا ہے، یہ اس کا احرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہ فرمایا، الا ثوبا مسه ورس او زعفران، عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ خوشبو لگا کے کپڑا پہنے۔ فرمایا، ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها، اس عورت کو چاہیے، لا تنتقب المرأة المحرمة، نقاب نہ باندھے، اور نقاب نہ باندھے، ہاں اپنے سر سے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال سکتی ہے۔ نقاب کیا ہے؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جہاں بہت سے نیک لوگ، بہت سے صالح گھرانے یہ باتیں جب عام لوگوں سے سنتے ہیں تو جو ہی ان کا حج کا سفر شروع ہوتا ہے وہ پردہ اتار دیتے ہیں۔ اس سے مراد پردہ اتارنا نہیں، غور سے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، لا تنتقب المرأة المحرمة، عورت جب آنکھوں کے نیچے اس طرح باندھ لیتی ہے اس کو نقاب کہتے ہیں، اور جب ہونٹوں کے پاس باندھے تو اس کو اللسام کہتے ہیں، جب ٹھوڑی پہ باندھا جائے تو اس کو اللکفام کہتے ہیں۔ آپ نے حکم دیا، لا تنتقب المرأة المحرمة، عورت نقاب نہ باندھے۔ آج وہ بات سمجھ میں آتی ہے، उस वक्त तो इतने लोग नहीं थे। आज अगर सही रिपोर्ट है कि 2 साल पहले 55 लाख लोगों ने हज किया तो दम घुट सकता है। तो फिर क्या किया जाए? निकाब भी न बांधे तो क्या फिर चेहरे को नंगा कर ले? नहीं। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ही ये रिवायत कर रही है और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ही इसकी वजाहत कर रही है। और वजाहत क्या है? कान रुकबानु यमुर्रून बिना, हमारे पास से काफले गुजरते। सदलत इहदाना जिल्बाबहा मिर रासिहा अला वजहिहा, हम में से हर औरत अपनी जिल्बाब को, अपनी चादर को अपने सर से अपने चेहरे पे डाल लेती थी। इन दो हदीसों को सामने रखते हुए दो बातें समझ में आती हैं। लोगों का ये कहना कि पर्दा नहीं करना ये गलत है, उसको गलत फहमी हो गई है। उनका ये कहना कि चेहरे को नंगा करना है ये उनकी अपनी राय है, ये अल्लाह के रसूल का फरमान नहीं है, न सहाबियात का ये मामूल है। या दूसरी बात, लोगों का ये कहना कि कहीं चेहरे पे या नाक पे कपड़ा लग गया तो हज बातिल हो जाएगा और न जाने कौन कौन सी गलत बातें फैलाई हुई हैं, इसलिए ऐसी टोपी पहन लो, ऐसा हैट पहन लो कि चलो चेहरे पे कोई कपड़ा ना लगे। ये बात गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की रहनुमाई दी है कि चेहरे पे कपड़ा डाले। बल्कि सहाबियात में से एक सहाबिया फातिमा बिनते मुंजिर हैं। फातिमा बिनते मुंजिर रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कुन्ना नुखम्मिरु वुजूहना, हमने अपने चेहरों को मुकम्मल ढांपा हुआ था। कब? वनहनु मुहरिमातिन, और हमने इहराम बांधा हुआ था, इस हालत में कि हम इहराम बांधने वाली थी। मा अस्मा बिन्त अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा, और हमारे साथ अस्मा बिन्त अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने भी इहराम बांधा हुआ था, वो भी हज कर रही थी और हमने अपने चेहरों को मुकम्मल ढांपा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक बात और भी फरमाई है, वो क्या है कि औरत के लिए इस बात की इजाजत है कि अगर वो मौजे पहनना चाहती है तो वो पहन सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात में रुख्सत दी। आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है सुनन अबी दाऊद की, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قد كان رخص للنساء في الخفين, मर्दों को नहीं औरतों को इस बात की रुख्सत दे दी कि वो इहराम की हालत में भी मौजे पहन सकती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहराम के बारे में जो बात बयान की उसका खुलासा क्या निकला? मर्द अगर इहराम बांधेगा तो 2 अनसिली चादरों में, और औरत जो भी उसने लिबास पहना है ये उसका इहराम है। औरत मौजे पहन सकती है और अपने चेहरे को ढांपेगी, पर्दा करेगी, हाँ निकाब नहीं बांधेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने जहां इहराम के बारे में बयान किया वहां इहराम की पाबंदियों के बारे में भी बयान कर दिया। पाबंदी क्या है और पाबंदी कब शुरू होगी? जब इंसान एक ऐसी जगह पे पहुंचता है, बैतुल्लाह के चारों तरफ कुछ ऐसी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमा दी। कौन सी जगह मुकर्रर फरमाई? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअहलिल मदीना ज़ुल्हुलैफा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हुलैफा जगह ये मदीने वालों के लिए मीकात मुकर्रर किया। इसको लोग बेरे अली के नाम से भी याद करते हैं और इसको मस्जिद ज़ुल्हुलैफा के नाम से भी याद किया जाता है। वली अहलि शामी अल जुहफा, और शाम की तरफ से आने वाले लोगों के लिए जुहफा एक मकाम है, उसको आपने मीकात मुकर्रर कर दिया। वली अहली नजदीन कर्दन, करने मनाजिल, ये नजद की तरफ से आने वाले लोगों के लिए मीकात मुकर्रर कर दिया। वलि अहलिल यमनी यलमलम, और अहले यमन के लिए यलमलम एक जगह का नाम है, वहां इसको मीकात मुकर्रर कर दिया। और पाकिस्तान से जाने वाले जितने भी हुज्जाज किराम हैं, अल्लाह ताला उनके हज को मबरूर बनाए और कबूल फरमाए। और जो उम्रा करने वाले हैं वो भी इसी रास्ते से जाते हैं, उनका मीकात भी यलमलम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुन लहुन वलिमन अता अलैहिन मिन गैर अहलिहिन मन अराद الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن اهل مكة ومن كان دونهن فمن اهل مكة يهلون منها। जो लोग जुहफा, ज़ुल्हुलैफा, करने मनाजिल, यलमलम, ये जो चारों जिहाद में अल्लाह के रसूल ने मीकात मुकर्रर कर दिया है, वहां से हज और उमरे के इरादे से गुजरना चाहते हैं तो बगैर इहराम के न गुजरें। और जो लोग इन जगहों के अंदर रहते हैं, यानी बैतुल्लाह और इन मुकामात के दरमियान रहते हैं, तो वो जहां भी होंगे वहां से इहराम बांध के हज के लिए निकलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से पता चलता है, जो लोग जानबूझकर इहराम बांधते ही नहीं, कहते हैं जद्दा उतर के इहराम बांधेंगे, उनको अल्लाह से खौफ खाना चाहिए कि हम जानबूझकर इस शर्त को तोड़ रहे हैं, और अगर इहराम नहीं बांधा तो क्या लेने जा रहे हैं। हाँ, अगर किसी काम काज के लिए मक्का गए हैं और आप हज और उमरा नहीं करना चाहते, तो फिर कोई आप पे कदगन नहीं, कोई कैद नहीं, आप बगैर इहराम के जा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मीकात मुकर्रर फरमा दिए। और एक मुसलमान मर्द या औरत जब इहराम बांधेगा तो कहां से बांधेगा? हुक्म तो ये है कि इन्हीं जगहों पे इंसान इहराम बांधे और नियत करके यहां को, इन जगहों को क्रॉस करे। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह है, पाकिस्तान से जाने वाले यलमलम कैसे रुकें? यहां से तो जहाज पे बैठे और सीधे जद्दा जाके उतर गए, तो आप पाकिस्तान से रवाना होते वक्त आप एयरपोर्ट पे भी इहराम बांध सकते हैं, लेकिन इहराम की कैद और इहराम की पाबंदियां शुरू नहीं होंगी। वो उस वक्त तक शुरू नहीं होंगी जब तक आप मीकात को क्रॉस नहीं कर लेते, और नियत भी लाहौर से नहीं होगी, एयरपोर्ट से नहीं होगी, आपको नियत भी वहां ही करनी है। और इत्तेफाक से आप जानते हैं, जो पहले मेरे मोहतरम और मुअज्जज अहबाबे गिरामी जा चुके हैं हज उमरा के लिए, कि जब जद्दा जहाज लैंड करता है तो आध घंटा पहले अनाउंस किया जाता है कि इस वक्त हम मीकात के बराबर हैं, आप नियत कर सकते हैं, और इहराम की पाबंदियां उस वक्त शुरू हो जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात आपने सुनी कि कहां पाबंदी शुरू होगी और कौन कौन से मीकात हैं। आइए अब हम दूसरे पहलू की तरफ आते हैं कि कौन कौन सी पाबंदियां हमें करनी हैं। हज इंसान करता है, हज की बुनियादी तौर पर तीन किस्में हैं, हज इफ़रात और हज किरान और हज तमत्तो। हज इफ़रात किसको कहते हैं? हज इफ़रात ये है कि हज करने वाला सिर्फ हज का इहराम बांधेगा, उसका उमरा करने का ख्याल नहीं है। हज किरान उसको कहते हैं जिसने हज और उमरा दोनों का इकट्ठा इहराम बांधा है, और वो उमरा करने के बाद इहराम नहीं खोलेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो कुर्बानी साथ लेकर जाए। तीसरी हज की किस्म है हज तमत्तो। तमत्तो का मतलब है फायदा लेना। हाजी हज के महीनों में शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा के पहले जो आठ दिन हैं, उनमें से किसी दिन भी सफर करता है मक्का का, और उमरा करने के बाद इहराम खोल देता है, दोबारा फिर आठ ज़िलहिज्जा को इहराम बांधता है, इसको हज तमत्तो कहते हैं। اگر دلائل کو دیکھا جائے، اگرچہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے حج قران افضل ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حج تمتو افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ جو شخص قربانی نہیں لے کے آیا وہ فوراً عمرہ کر کے احرام کھول دے، اور فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا۔ حج تمتو عموماً پاکستان سے جانے والے یہ لوگ حج تمتو ہی کرتے ہیں، حج افراد ہو، حج قران ہو، حج تمتو ہو، تو طریقہ یہ ہے احرام باندھنا ہے عمرے کے لیے اور طواف کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں پابندیاں عائد کی ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی، سب سے پہلی بات جسم کے کسی حصے سے بال کو نہیں اکھاڑا جائے گا جب آپ نے احرام باندھ لیا اور نیت کر لی، ناخن نہیں کاٹے جائیں گے۔ اور یہاں رک کے یہ بات سمجھ لیجیے، اچانک سے اگر کوئی ناخن ٹوٹ گیا ہے تو اس کو کاٹنے میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے۔ تیسری بات، مرد جو ہے اپنے سر کو ڈھانپے گا نہیں، نہ تو کسی کپڑے سے نہ ہی ٹوپی سے، لیکن اگر دھوپ بہت زیادہ ہے اور اس کو راحت چاہیے تو وہ چھتری استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے، چونکہ اس نے تو پردے میں ہی رہنا ہے، احرام میں جب انسان چلا جائے نیت کر لے تو پھر خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مکہ میں پہنچ کے یا راستے میں کسی بھی بری جانور کا شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جب انسان احرام باندھ لیتا ہے اور حج عمرے کی نیت کر لیتا ہے تو یہ موقع نہیں ہے کہ وہاں انسان نکاح کرے، منگنی کرے، اب وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اب وہ اللہ کی عبادت میں چلا گیا ہے، عبادت سے فارغ ہو کر بھی کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اپنی بیوی کے پاس مت جائے اس اعتبار سے کہ اس کے حقوق کو پورا کرے، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق کو حیا کرنے سے، بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے، ایسے پہلوؤں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہمیں ارکان اور واجبات بھی سمجھ میں آتے ہیں، عمرے کے ارکان کیا ہیں اور حج کے ارکان کیا ہیں۔ آپ کے سامنے اس وقت عمرے کے ارکان ہیں، احرام باندھنے کے بعد نیت کرنا اور اللہم لبیک عمرتن کہنا، بیت اللہ کا طواف کرنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا، بیت اللہ کا طواف بھی 7 چکر ہے اور صفا مروہ کے بھی 7 ہی چکر ہیں۔ واجبات کیا ہیں؟ میقات سے احرام باندھنا، آپ پہلے بھی باندھ سکتے ہیں لیکن واجب کیا ہے، وہاں سے باندھ کے آگے جانا ہے، بغیر احرام کے آگے نہیں جانا۔ دوسرا واجب کیا ہے، بال کٹوانا یا منڈوانا۔ عمرہ کرنے کے بعد آپ بال کٹوا بھی سکتے ہیں اور بالکل اپنے بالوں کو صاف بھی کر سکتے ہیں، اور یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتیں صرف اپنے بال کٹوائیں گی اور اتنا کہ قدر الانملا، جتنی انسان کی انگلی کا ایک پورا ہے اتنا ہی وہ کٹوائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان کی ہے مردوں کے لیے، اگر بال کٹوانے ہیں تو پورے سر کے بال برابر کاٹنے چاہیے، اور اگر بالکل صاف کرنے ہیں تو یہ افضلیت ہے۔ لیکن جس شخص نے عمرہ کرنا ہے اور پھر حج کرنا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرے۔ وہ کیا، آپ 4 ذوالحجہ کو جب پہنچے مکہ، آپ نے عمرہ کیا تو بال کٹوائے صحابہ نے، پھر جب حج کر لیا تو پھر بال منڈوائے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کی تھی، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلق کرنے والوں کو رحمت سے نواز۔ 4 مرتبہ بال کٹوانے والوں کو بھی دعا دی، اللہم ارحم المقصرین، جو قصر کرنے والے ہیں، بال کٹوانے والے ہیں، اے اللہ ان کو بھی رحمتوں سے نواز دے۔ عمرے کے ارکان اور واجبات آپ کے سامنے ہیں، اس طرح حج کے ارکان اور واجبات بھی ہیں۔ احرام باندھنا اور نیت کر کے، نیت دل سے کی جاتی ہے، نیت کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے مطابق ہی عمل قبول ہوتے ہیں، بلکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، زبان سے نیت نہیں. ان محل النیہ القلب، نیت کا مقام جو ہے وہ دل ہے، دل سے ارادہ کرے، دل سے نیت کرے. زبان پہ جو کلام آ رہی ہے یہ تو تلبیہ کہنا ہے، لبیک حجن، یا اللہم لبیک حجن، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لبیک اللہم بحجت. دوسری بات، میدان عرفات میں ٹھہرنا، یہ بھی رکن ہے. میدان عرفات میں جو شخص چلا جائے، الحج عرفہ، اس کا ہی حج ہوتا ہے. اور جو میدان عرفات میں نہیں جاتا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بس پہنچ نہیں سکے، یاد رکھیے گا جو میدان عرفات میں نہیں جا سکا اس کا حج نہیں ہے. طواف افاضہ کرنا، طواف افاضہ 10 تاریخ کا جو طواف ہے اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف حج بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں. یہ تینوں نام ایک ہی طواف کے ہیں. اسی طرح صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ بھی ارکان میں شامل ہے. حج کے واجبات، میقات سے احرام باندھنا، اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ پہلے بھی باندھ سکتے ہیں. عرفات کے اندر سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا، جیسا کہ ظہر تک پہنچتا ہے انسان یا اس سے پہلے، جب تک سورج غروب نہ ہو جائے، مغرب نہ ہو جائے، وہاں رکنا، یہ واجبات میں سے ہے. مزدلفہ میں رات گزارنا. اسی طرح ایام تشریق، 11، 12 اور 13 تاریخ، یا 11، 12، اگر کوئی جلدی آنا چاہتا ہے تو 2 دن کے بعد بھی آ سکتا ہے. ان راتوں کو وہاں منا میں گزارنا. شیطانوں کو ترتیب کے ساتھ کنکریاں مارنا. شیطان اس لیے بول دیا جاتا ہے، ویسے اس کا نام تو جمرہ ہے جس کو کنکری ماری جاتی ہے، ان تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا یہ واجب ہے. اور ترتیب کے ساتھ، پہلے چھوٹے جمرے کو، جمرہ اولا جو ہے، پھر جمرہ وسطی، اور پھر جمرہ کبرا کو، اور اس کے بعد سر منڈوانا یا مکمل سر کے بال چھوٹے کروانا، کٹوانا. اور 7ویں چیز، طواف الوداع. جب انسان اپنے وطن کو واپس آتا ہے تو طواف الوداع کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اختصار کے ساتھ آپ نے باتیں یہ سامنے دیکھ بھی رہے ہیں اور سنی بھی. یہاں رک کے ایک ضروری بات سمجھنے والی ہے، رکن خواب پھول کر رہ جائے یا جان بوجھ کر کچھ چھوڑ دے، اس کا حج نہیں ہوتا. اور واجب خواب بھول کر رہ جائے یا اسے چھوٹ گیا ہے، تو اس کو اس واجب کو پورا کرنے کے لیے دم دینا پڑے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، من ترک من نسکہ شیئا او نسی فلیرق دما، جو شخص کوئی بھی واجبات میں سے چیز چھوڑ دے اور بھول جائے، اس کو چاہیے کہ دم دے. آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہوا ہے، اگر حج کے ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے، خواہ بھول کر یا جان بوجھ کر، تو حج باطل ہو جاتا ہے، یعنی وہ حج نہیں ہوتا. اگر حج کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، تو 3 کاموں میں سے آپ ایک کام کر سکتے ہیں، دم دینا، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو 3 روزے رکھ لے. یہ تھی چند ضروری اصولی باتیں. آئیے اب ہم عملی طریقے کی طرف جائیں گے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. ہم اپنے اس عملی طریقے کو انتہائی اختصار سے بیان کریں گے اور گھر سے شروع کریں گے جب تک کہ حج مکمل نہیں ہو جاتا. ایک مسلمان جب حج کرنا چاہتا ہے، بنیادی باتیں آپ سن چکے ہیں. آپ اپنے گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے گھر سے نکلنے والوں کو دعا دیں اور گھر والے آپ کو دعا دیں. نکلنے والا جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ دعا لے، اور بھجوانے والے یہ دعا دیں، استودعکم اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، اور جانے والا یہ دعا اپنے پیچھے چھوڑنے والوں کو دے، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو الوداع کرتے تو ان دعاؤں کے ساتھ ہی الوداع کرتے. اب چونکہ یہ سفر کے لیے نکل رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا, وہ جب کسی کو سفر پہ روانہ کرتے تو یہ دعا بھی دیتے, زودک اللہ التقوی, اے جانے والے اللہ تجھے تقوی کا توشہ راستے میں نصیب فرمائے, وغفر ذنبک, اور تیرے گناہوں کو معاف کر دے, ویسر لک الخیر, اور تیرے لیے ہر سو آسانی کر دے خیر کے اندر, حیث ما کنت, تم جہاں بھی ہو. اور تیسری دعا بھی انسان دے سکتا ہے جانے والے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے, اللہم ازوی لہ الارض, اے اللہ اس کے لیے زمین کو اکٹھا کر دے, یعنی اس کے سفر کو آسان کر دے, وہون علیہ السفر, اور اس کے لیے سفر کی صعوبتوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے. آپ سفر پہ نکل گئے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں, مرد ہیں تو آپ ایئرپورٹ پہ بھی احرام باندھ سکتے ہیں, لیکن میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ آپ واقعتاً گھر سے یا ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ کے جائیں. اس کی وجہ کیا ہے, جہاز کے اندر بس اوقات جگہ نہیں ملتی, بس اوقات واش روم میں جا کے ہی بدلنے ہوتے ہیں, تو وہاں پاکی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. انسان جو پاکیزہ رہنا چاہتا ہے اس کو کچھ احتیاطات کرنی چاہیے. تو اچھا ہے کہ اگر یہاں سے احرام باندھ لے اور جو ہی یہ اعلان کر دیا جائے کہ اب ہم فلاں وقت یا آدھ گھنٹے کے بعد ہم میقات کے پاس سے گزر رہے ہوں گے, جب وہ اناؤنس ہو جائے تو اپنے آپ کو تیار کرے, راستے میں پھر بھی خاموش نہ رہے, دعا کرے, مسافر تو ہے, اور مسافر بھی کون سا, حج کرنے والا, دعوت المسافر لا ترد, مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. اس لیے ایک مسلمان کی سب سے بڑی نعمت سفر میں ہونی چاہیے دعا, یا اللہ کا ذکر, یا قرآن کی تلاوت, اور اگر کسی کو احکامات یاد نہیں کتاب کھول لے, یا اس کے پاس کوئی بھی مواد ہے تو کم از کم اس کو یاد کر لے. جو ہی آپ وہاں پہنچیں گے میقات پر, اب یہاں نیت کر لی ہے, نیت کرنی ہے دل سے, اور آپ نے زبان سے بھی تلبیہ کہنا ہے. اگر تو آپ حج تمتو کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے, تو آپ لبیک یہ الفاظ بولیں گے, اور ساتھ کیا کہیں گے, لبیک عمرتن, اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لبیک اللہم بعمرتن, چونکہ آپ حج تمتو کر رہے ہیں اور آپ نے پہلے عمرے کی نیت کی ہے. حج کی نیت 8 تاریخ کو کریں گے, اور اگر کوئی انسان حج افراد کرنا چاہتا ہے تو لبیک حجن, لبیک اللہم بحجتن, اور اگر کوئی حج قران کرنا چاہتا ہے تو جو کہ اس کو دونوں نیتیں کرنی ہیں, لبیک اللہم بحجت و عمرت, نیت کے بعد وہ ان الفاظ کو اپنی زبان پہ لائے گا. تو یہ الفاظ کہہ کے آپ نے اپنی طرف سے اللہ کے سامنے پیش کیا کہ میں اپنی طرف سے حج کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی انسان اپنا حج کر چکا, اپنا عمرہ کر چکا, اپنے والدین کی طرف سے, اپنے رشتہ دار کی طرف سے, اپنے قریبی کی طرف سے کرنا چاہتا ہے, پھر اس کا نام لے. مثال کے طور پہ والد کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں اور وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے, لبیک عمرتن عن ابی, میں اپنے باپ کی طرف سے یہ عمرہ کر رہا ہوں اور حج کر رہا ہوں. اسی طرح یہ عن ابی کے الفاظ کا اضافہ آپ کو کرنا ہوگا. اب آپ پہ احرام کی تمام پابندیاں شروع ہو گئی ہیں, اس کے بعد آپ کو تلبیہ کہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلبیہ مسلمانوں کو سکھایا ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ تلبیہ انسان بلند آواز سے کہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آ گئے جب آپ نے احرام باندھا, اور آ کر اللہ کا پیغام دیا, ان اللہ امرنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے ان آمر اصحابی کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے کہیں. فائدہ کیا ہوگا؟ تلبیہ جب انسان بلند آواز سے کہتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں افضل الحج العج والسج, بہترین حج وہ ہے جس میں تلبیہ بلند آواز سے کہا جائے اور جس میں قربانی ہو. اور دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسان جب تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں کوئی حجر ہو کوئی شجر ہو, یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بن جائیں گی, گواہی دینے والی بن جائیں گی. آپ مکہ پہنچے ہیں, آپ بالکل جلد بازی نہ کیجئے, آپ سکون سے اپنے ہوٹل میں اپنا سامان رکھیے. مسلمان بڑا ہی وقار والا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اشج ابن عبد القیس آئے, اس کے ساتھی بھی آئے, اس کی قوم کے لوگ بھی آئے, سب لوگوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, سواریاں چھوڑی اور دوڑ لگا دی. برا کام نہیں کیا, اللہ کے رسول کی محبت میں بھاگے. لیکن اشج ابن عبد القیس نے کیا کیا؟ اترے, سواری کو باندھا, اپنے کپڑے درست کیے اور وقار سے چل کے گئے. آپ سے ملاقات کی اور آپ نے فرمایا ان فیک لخصلتین, اشج تیرے اندر دو خصلتے ہیں, یحبہم اللہ, اللہ کو بڑی پسند ہے. کہا اللہ کی رسول کون سی؟ فرمایا الحلم والانات, آپ کی سنجیدگی اور آپ کی بردباری, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. کہا اللہ کی رسول ابھی پیدا ہوئی کہ پہلے بھی تھی؟ فرمایا پیدا تو اللہ نے پہلے ہی کی تھی صفات, لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان میں رونق آ گئی ہے. آپ چونکہ حج کرنا چاہتے ہیں, عمرہ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ بیدار رہ کے رات کو آپ کی فلائٹ ہے اور سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے بالکل تھکے ہوئے ہیں, تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ آپ کچھ نہیں دعا کر سکیں گے. آپ سکون سے اپنے ہوٹل میں سامان رکھیں, اپنے تمام معاملات کو سیٹ کریں اور فریش ہوں. اگر آپ وہاں جا کے غسل کرنا چاہتے ہیں کوئی مذائقہ نہیں, بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ داخل ہونے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے. اور اگر آپ اپنے ہوٹل سے غسل کریں, کچھ آرام کرنا چاہتے ہیں آرام کر لیں, جب تازہ دم ہو جائیں, مقصد کیا ہے؟ دعا کرنا. مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلام ہونا. انسان کی آنکھیں بند ہو رہی ہوں, چلنے سے آوازار ہو اور کہے میری جان چھوٹ جائے کہ جلدی چکر ختم ہو جائیں, اس کو حج نہیں کہتے. اور بھاگ دوڑ کے صفا مروہ سے فارغ ہو جائے, اس کو حج نہیں کہتے, اس کو عمرہ نہیں کہتے. صالحین کا تو طریقہ یہ تھا, جب آخری چکر ہوتا تو رونا شروع ہو جاتا. کیا ہوا؟ چکر ختم ہو گئے, دعائیں ختم نہیں ہوئی. اور یہاں کیا ہے؟ کچھ لوگ دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کس مصیبت میں بےچارے پھنسے ہوئے ہیں کہ جان ان کی چھوٹ جائے. آپ جب فریش ہو جائیں تو پھر آپ بیت اللہ کا رخ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آپ جب بیت اللہ میں داخل ہونے لگے ہیں, دایاں پاؤں پہلے داخل کریں اور یہ دعا پڑھیں, اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ, اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب رحمتك. یہ کلمات صرف بیت اللہ کے لیے نہیں, چھ روایات کو جمع کیا جائے, ہر مسجد میں داخل ہوتے وقت یہی دعا پڑھنی چاہیے. آپ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں, آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے, تو آپ کو کون سی دعا کرنی ہے؟ اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. اے اللہ اس گھر کو, زد هذا البيت تعظيما, عظمت میں اور بڑھا دے, تکریما اس کی تکریم اور زیادہ کر دے, و تشریفا اس کے شرف کو اور بڑھا دے, و مہابتا اس کی حیبت کو اور زیادہ کر دے, و برن اور یہاں آ کے لوگ نیک ہوتے, اللہ اس کا یہ فیض اور زیادہ کر دے. آپ بیت اللہ میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ نے دعا کی ہے. اگر آپ کسی اور مسجد میں داخل ہوں تو بلا شبہ بیٹھنے سے پہلے آپ تحیت المسجد پڑھتے ہیں، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تم میں سے جب تک دو رکعتیں نہ پڑھ لے تو نہ بیٹھے. اگر اذان ہو چکی ہے اور نماز کا وقت ہے تو پھر آپ تحیت المسجد پڑھیں اور بیٹھ جائیں جب تک کہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتے. لیکن اگر نماز اذان کا وقت نہیں، آپ طواف ہی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تحیت المسجد نہیں پڑھیں گے، طواف ہی تحیت المسجد ہوگا. تحیت المسجد اٹ مینز کہ مسجد کی سلامی، تو بیت اللہ کی سلامی طواف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں مرد حضرات کیا کریں گے؟ بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے ہیں، اور شروع کیا جائے گا کہاں سے؟ آپ کے سامنے یہ دروازہ آ رہا ہے، یہ دیکھیے، یہ حجر اسود ہے. آج پہلے تو اس کے سامنے لائن لگی ہوئی تھی، لیکن اب اس لائن کو ختم کر دیا گیا، اور اچھا ہی کیا کہ لوگوں کے پاس چونکہ فہم و بصیرت نہیں ہوتی تھی تو بہت سارے یہاں نقصان ہو جاتا. مرد حضرات یا عورتیں یہاں سے ابتدا کریں گی، لیکن مرد استبا کریں گے. استبا کا مطلب کیا ہے؟ اپنی اوپر والی چادر کو دائیں بازو کے نیچے سے، بغل کے نیچے سے نکال کے اپنے کندھے پہ ڈال لیں گے، اس کو استبا کہتے ہیں. اور عورتیں اپنے جس لباس میں ہیں اسی لباس میں ہوں گی، چونکہ انہوں نے احرام کی پابندیاں قبول کر لی ہیں، اب وہ گلوز استعمال نہیں کر سکتی. ہاں، موزے اگر وہ پہننا چاہیں تو ان کی رخصت تو ہے. طواف شروع کرنے سے پہلے حکم تو یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسا دیا جائے، لیکن آج کل جو صورتحال ہے یہ ممکن نہیں. وہاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا وہی ماننا پڑتا ہے. وہ کون سا حکم ہے؟ یا عمر انک رجل قوی لا تؤذی الضعیف، تم تو طاقتور انسان ہو، کسی کمزور انسان کو دکھ نہ دینا. وَإِنْ خَلَالَكَ، اگر حجرِ اسود خالی ہو تو تم اس کو بوسا دے دینا، اگر ایسا نہ ہو تو تم کیا کرنا؟ فَكَبِّرْ، تم بسم اللہ وَاللَّهُ أَكْبَرْ کہہ کے گزر جانا. تو یہ ہی ایک بصیرت کی راہ ہے کہ انسان اگر دو دو چار چار گھنٹے دھکے لگاتا رہے اور دکم پیل کرتا رہے کہ میں نے اس وقت تک عمرہ حج کرنا ہی نہیں کہ جب تک میں بوسا نہیں دوں گا، یہ بصیرت نہیں ہے. جب اللہ کے رسول نے اجازت دے دی ہے تو پھر اس کے سامنے آ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف شروع کیا جائے گا. لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے دو دعائیں آپ کو پڑھنی چاہیے. اللہم ایمانم بکا وتصدیقاً بکتابک ووفاءً لعہدک واتباعاً لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ایمانم بکا، اے اللہ میں آپ کے ساتھ ایمان لاتے ہوئے اس کی ابتدا کرتا ہوں. وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، اور تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے. وَوَفَاءً لِعَهْدِكَ، اور تیرے ساتھ اے اللہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں مسلمان ہوں، آج اس وعدے کی میں تکمیل کر رہا ہوں کہ اس رکن کو بھی پورا کرنے لگا ہوں. وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے میں اس کام کی ابتدا کرتا ہوں. دوسری دعا، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، ایمان کی سلامتی بھی دے دے اور مجھے بھی سلامتی دے دے کہ میں یہ ارکان پورے کر لوں. وَمِنْكَ السَّلَامُ، اے اللہ سلامتی تو تیری طرف سے آئے گی. فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ، اے اللہ دین کی سلامتی، ایمان کی سلامتی اور ہر چیز کی سلامتی کے ساتھ ہی ہمیں زندہ رکھ. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بیت اللہ کو دیکھ کر بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. یہاں ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کر دوں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بیت اللہ کی پہ پہلی نظر پڑے تو جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی، اس کا تذکرہ نہ تو کسی حدیث میں ہے اور نہ ہی قرآن مجید میں ہے، اس طرح کی اڑائی ہوئی باتوں کے پیچھے نہیں لگتے، جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کی روشنی میں ہی عبور کرنے چاہیے۔ آپ طواف شروع کر چکے ہیں، تین چکر مرد جو ہیں وہ پہلوانوں کی طرح مکمل کریں گے، تھوڑا سا اچھل کر چلیں گے۔ سبب کیا تھا؟ اصل میں جب صحابہ کرام تشریف لائے تو مکے والوں نے کہا قد وہنتہم حم یسرب، یسرب کے مدینے کے بخار نے تو ان کو لاغر کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے آرڈر جاری کر دیا کہ تم ذرا پہلوانوں کی طرح چلو۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا تو کہنے لگے کأنہم غزلان، یہ تو ہرنوں سے بھی زیادہ تیز ہیں، بہت مستعد لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول کا آرڈر ہمارے لیے سنت بن گیا، تین چکر پہلوانوں کی طرح مرد لگائیں گے اور عورتیں اسی طرح وقار کے ساتھ ہی آرام سے اپنے یہ تین چکر پوری کریں گی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے حجر اسود، ایک اس سے پہلے کنارہ ہے، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ یہ رکن یمانی اگر یہاں موقع مل جائے، ہر چکر میں یہاں ہاتھ لگا کے گزرتے ہیں، اگر ہاتھ نہ لگ سکے تو پھر اشارہ نہیں کرتے۔ یہ حجر اسود، یہ رکن یمانی۔ آپ جب چکر لگا رہے ہیں تو چکر لگاتے لگاتے جو بھی دعا کریں کر سکتے ہیں، پہلے چکر میں، ساتویں چکر تک کوئی قید نہیں۔ یہ جو کتابیں لکھتی ہیں یہ پہلے چکر کی دعا ہے، یہ دوسرے چکر کی دعا ہے، یہ تیسرے چکر کی دعا ہے، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کو آزادی ہے، جو بھی مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ رکن یمانی ہے اور یہ حجر اسود ہے، ان دونوں کے درمیان آپ نے صرف ایک دعا کرنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہاں ایک اضافی نقطہ بھی بتا دوں، اگر کسی کا ذوق پیدا ہو جائے نا کہ میں نے بیت اللہ کا بھی رخ کرنا ہے اور بیت المقدس کا بھی، یہ ہے حجر اسود، یہ ہے رکن یمانی، اگر اس کے درمیان یہاں یہاں اس سے پیچھے اس سے پیچھے کھڑے ہو کے اس کے درمیان آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے دونوں قبلے ہوں گے، بیت المقدس بھی ہوگا اور بیت اللہ بھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کیا دی، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا کی جائے گی۔ آپ ساتوں چکر اس طرح مکمل کریں گے، تین پہلوانوں کی طرح اور چار آرام سے چل کے۔ یہاں ایک سے دو باتوں کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا، دعائیں کیا کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے واختلاف السنتکم والوانکم، سب سے افضل یہ ہے کہ جو اللہ کے اصول سے مأثور دعائیں ہیں وہ کی جائیں۔ آپ کتاب کھول کے بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ کو زبانی یاد ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی دعا یاد نہیں پنجابی اردو کوئی بھی زبان جانتے ہیں انگلش، آپ جو بھی بولیں گے یہ ساری زبانیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت کا علم کتنا ہے، جس زبان میں بھی اللہ کو پکارو گے اللہ سنیں گے۔ لیکن افضل کیا ہے؟ وہ دعائیں مانگیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اطہر سے نکلی ہیں، اور آپ پہلے چکر میں شروع کریں تو ہمیشہ دعا کا انداز کیا ہے، بدء بنفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے پہلے اپنے لیے کرتے، سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے پورا چکر لگائیں، اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے آپ سب سے پہلی دعا یہ کریں، اللہ میں آ گیا مجھے معاف کر دے۔ اور یہ کہنے کی بجائے اگر آپ یہ کہہ دیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ثلاثا، تین مرتبہ کو یہ لفظ بول دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمات اتنے پیارے ہیں، وان کان فارا من الزحف، جنگ سے بھاگنا، دشمن کو پیٹھ دکھا کے بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ تین مرتبہ پڑھ لے تو اللہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے نیت کو خالص کرنے کے بعد اللہ مجھے اخلاص دے دے اور میری اس عبادت کو قبول فرما لے. آپ بالکل نہ بھولیے گا کہ جہاں اپنی دعائیں کی ہیں پھر اپنے والدین کے لیے دعا کریں, اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں, اپنی اولاد کے لیے دعا کریں. اور بالکل نہ بھولیں جن لوگوں نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہے, اگر کہہ دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے مانگے. جس کا نام یاد آ جائے ضرور نام لے کے دعا کریں, وگرنہ یہ کہہ دیں میرے مالک میں تو بھول گیا, اے اللہ تو جانتا ہے, جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا اس کی نیک خواہشوں کو پورا فرما دے, اس کی نیک ضروریات کو پورا فرما دے, اس سے مصیبتوں کو دور فرما دے. اور آپ بالکل نہ بھولیے آپ اپنے معاشرے کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے وطن کے لیے اور اپنی قوم و ملت کی سربلندی کے لیے, ملت اسلامیہ کے لیے, مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں. سات چکر لگانے کے بعد آپ کے سامنے یہ دروازہ ہے. اس دروازے اور حجرِ اسود کے درمیانی جگہ کو کہتے ہیں ملتزم. سنت کیا ہے؟ سات چکر جب آپ لگائیں گے ہر چکر شروع کرتے وقت آپ نے کہنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر ایک ہاتھ سے, دو ہاتھوں سے نہیں ایک ہاتھ سے. آپ سات چکر جب پورے کریں گے تو ساتواں چکر جب پورا ہو رہا ہوگا پھر نہیں کہنا, کیونکہ بسم اللہ اللہ اکبر چکر کی ابتدا میں کہتے ہیں, انتہا میں نہیں کہتے. جیسے کہ ہم بسم اللہ سورت کی شروع میں ہی پڑھتے ہیں نا, آخر میں نہیں پڑھتے. آپ یہاں سے فارغ ہو کر یہ ہے مقام ابراہیم. اس کے پیچھے اور آج کل بلا شبہ بہت ساری بھیڑ ہوگی, آپ یہاں پڑھ لیں, یہاں پڑھ لیں, آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں, مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکتے پڑیں گے. ان دو رکتوں میں پہلی رکت میں قل یا ایہا الکافرون اور دوسری رکت میں قل ہو اللہ احد, یہ دو سورتیں پڑھیں گے. اور یہاں بھی کچھ لوگ بیٹھ کر دعا کرنے لگ جاتے ہیں. دعا عبادت ہے, دعا اچھی ہے, لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی؟ اللہ کے رسول سے یہاں دعا ثابت نہیں ہے. آپ یہاں سے فارغ ہو کر جب آپ رکتے پڑھ لیتے ہیں اور پھر آپ زمزم پیتے ہیں, سنت یہ ہے کہ زمزم جتنا آپ پینا چاہتے ہیں پیئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ بھی زمزم کا پانی لگایا. آپ وہاں سے فارغ ہو کے پھر یہاں آ سکتے ہیں. اگر آپ کو جگہ مل جائے تو آپ حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں, نہیں تو یہ ملتزم کی جگہ ہے. سات چکروں کے بعد بھی آپ یہاں اپنے بازو لگا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور لگاتے, اپنے بازو لگاتے, اپنا سینہ مبارک لگاتے اور دعا کرتے. اسی کو ملتزم کہتے ہیں. جو بھی دعا کی جائے یہ ہے اصل وہ جگہ جو مبارک جگہ ہے. کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ جو یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے اس کو کہتے ہیں میزاب, کہ اس کے نیچے کھڑے ہو کے جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوگی. یہ تو بعد میں لگا ہے. یہ جگہ جو ہے اس کو حجر اسماعیل کہتے ہیں, جس کو حتیم کا نام بھی دیا گیا ہے. اصل میں یہ بیت اللہ کی جگہ ہے, اصل میں یہ بیت اللہ کی جگہ ہے, لیکن حقیقت میں اس کو بنا نہیں سکے. ان کا ایک عقیدہ تھا کہ یہ جگہ اس لیے نہیں ہم بنا سکے, ہمارے پاس حلال مال ختم ہو گیا ہے اور ہم بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں, تو بیت اللہ کی تعمیر میں ہم نے کوئی حرام مال نہیں لگانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے آپ دعا کر سکتے ہیں, وہاں جتنی دیر آپ کھڑا ہونا چاہیں کھڑے ہو سکتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ آئیں گے صفا مروا کی طرف. بلا شبہ آج کل ایک نیا سسٹم آ گیا ہے, آپ کو ادھر ہی موو کرنا ہوگا, یا تو اس سائٹ سے جہاں یہ آپ کو سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں, اب نیا راستہ ادھر سے بھی ہے. صفا مروہ پہ اب جب جا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صفا پہ جاتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, اتنی آیت پڑھنی ہے. تیسری دعا ابدأ بما بدأ اللہ بی, میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے میرے رب نے شروع کرنے کا حکم دیا. چوتھی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پانچویں دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعد ونصر عبد وحزم الاحزاب وحدہ. یہ ساری دعائیں آپ کے سامنے جو پیج ہے اس میں لکھی ہوئی ہیں. آپ صفحہ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے, آپ قبلہ رخ کر لیں اور اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. تین مرتبہ دعا کرنی ہے, دعا کریں اور درمیان میں پھر کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر دعا کرنا شروع کریں, پھر دوسری مرتبہ کہیں. تین مرتبہ اس طرح قبلہ رخ ہو کے آپ نے دعا کرنی ہے. وہاں سے آپ پھر مروہ کی طرف جائیں گے. دو جگہ ایسی آئیں گی جہاں آپ کو سبز لائٹیں نظر آئیں گی. مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ یہاں سے دوڑ کے گزریں, عورتیں اسی طرح وقار اور سنجیدگی کے ساتھ ہی گزریں گی. آپ یہاں بھی جو چاہے دعا کر سکتے ہیں, لیکن ایک دعا اگر آپ یاد کر لیں جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم تک پہنچی ہے, رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاکرم, تو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے. آپ جب مروہ پہ پہنچیں گے تو پھر اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لیکن وہ دو جو ہم نے دعا پڑھی ہے ابدأ بما بدأ اللہ بھی وہاں نہیں پڑھیں گے, یہ بس پہلے چکر میں ہی پڑھنی ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, یا ہم دوسری دعا پڑھیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعد ونصر عبد وہزم الاحزاب وحدہ. آپ مروہ پہ کھڑے ہو کے بھی قبلہ رخ ہو کے تین مرتبہ دعا کریں گے جیسے صفا پہ کی. آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا ہے, آپ واپس صفا پہ آئیں گے اسی طرح یہی دعائیں پڑھیں گے اور دعا کریں گے کھڑے ہو کے تین مرتبہ, آپ کے دو چکر ہو گئے. سات چکر مکمل کرنے کے بعد مرد حضرات اپنے بال کٹوائیں گے مکمل سر کے, اور عورتیں اپنی انگلی کے پورے جتنے بال کٹوائیں گی, اور اس کے بعد وہ حلال ہو جائیں گے, آپ لباس پہن سکتے ہیں. آٹھویں تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے جس ہوٹل میں ہیں جس جگہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں, اور آپ نے پہنچنا ہے کہاں, منا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ ذوالحجہ کو صبح اشراق کی نماز پڑھی اور ذکر و اذکار کیا, پھر آپ منا کی طرف روانہ ہوئے. آپ نقشے میں سامنے دیکھ رہے ہیں کو حج افراد کر رہا ہے یا حج قران یا تمتع کر رہا ہے. آٹھ ذوالحجہ کو منا جائے گا, اور منا میں کیا کرے گا, ظہر عصر مغرب عشاء اور صبح, یہ پانچ نمازیں بغیر جمع کیے اپنے اپنے وقت میں قصر نماز دو رکعت ادا کرے گا. کیسے دو رکعت, ظہر کی نماز دو رکعت پڑھے گا, عصر کی نماز دو رکعت پڑھے گا, مغرب کی نماز صرف تین رکعت پڑھے گا, اور عشاء کی نماز دو رکعت فرض اور ایک وتر پڑھے گا, اور صبح کی نماز دو رکعت سنت اور دو رکعت فرض پڑھے گا. یہ وتر اور صبح کی سنتوں کو میں نے کیوں ذکر کر دیا, کیونکہ اللہ کے رسول کا معمول تھا سفر میں ہوتے یا حضر میں ہوتے آپ نے نہ کبھی وتر چھوڑا ہے نہ صبح کی سنتیں چھوڑی ہیں. دو دو رکعتیں کیوں پڑھنی ہیں, قصر کیوں کرنی ہے, کیونکہ صحابی فرماتی ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمینا رکعتین, میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ بھی دو رکعتیں پڑھی, وبی ابی بکر رکعتین, میں نے ابو بکر کے ساتھ بھی حج کیا دو رکعتیں پڑھی, وبی عمر, میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی حج کیا دو رکعتیں پڑھی. حکم یہ ہے یہ پانچوں نمازیں قصر کی جائیں گی, دو دو رکعتیں پڑھی جائیں گی. صبح جب آپ بیدار ہوتے ہیں نو ذوالحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق پڑھنے کے بعد آپ منا سے عرفات کا سفر کریں گے. عرفات آپ پہنچے ہیں, عرفات کا میدان جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے عرفات کا حصہ، ایک ہے وادی عرنا۔ آپ جب مسجد میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے وہاں سبز لائٹنگ انہوں نے کی ہوئی ہے۔ مسجد کا پہلا حصہ یہ وادی عرنا میں ہے جہاں خطبہ ہوتا ہے، اور اس کے پچھلا حصہ یہ عرفات کا حصہ ہے۔ عرفات میں حاجی ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ ظہر اور عصر کی دو دو رکھتے پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں سارے کے سارے حجاج تک تو خطبہ نہیں پہنچتا، سارے کے سارے حجاج جو ہیں وہ جو موجود ہوتے ہیں وہ تو نماز باجماعت نہیں پڑھ سکتے، تو پھر کیا کریں؟ کوئی کہے گا اس طرح کرو، کوئی کہے گا اس طرح کرو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ حکم کیا دیا؟ آپ تین لوگ ہیں، دو لوگ ہیں، دس لوگ ہیں، ظہر کے وقت جب خطبے کا وقت ہو گیا، خطبے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ رسول خطبہ جب ہوگا تو خطبہ اگر آپ نہیں بھی سنیں، اللہ کرے وہاں کو دیندار انسان ہو، کوئی عالم انسان ہو، وہ وہاں خطبے کا ترجمہ ہی کر دے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں موبائل کی شکل میں اور دیگر اشیاء، اور اگر ایسا نہیں تو وہاں خطبہ دیا بھی جا سکتا ہے۔ ظہر کی نماز ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ دو دو رکعتیں پڑھی جائیں، یہ سنت ہے۔ آپ حج اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے چکمے میں مت آئیے کہ نہیں چار چار پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک ہوگا کیا، کچھ لوگ صبح کی دو رکعتیں بھی چار پڑھیں گے، اور کیا کہیں گے؟ نیکی ہے نا؟ نہیں، نیکی نیکی وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے کر کے دکھا دی، صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر دی۔ آپ ظہر عصر کی نماز دو دو رکعت جمع کر کے پڑھیں گے، ظہر کے وقت میں ہی پڑھ لیں گے، ہر نماز کے لیے الگ الگ تکبیر کہیں گے، اور پھر ہو کیا ہوگا، اس لائٹ کے پیچھے آپ چلے جائیں۔ آپ بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے دعا کر سکتے ہیں، سورج غروب ہونے تک آپ دعا اور عبادت میں مشغول رہیں، آپ نوافل پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورج غروب نہ ہو گیا کھڑے ہوئے دعا ہی کر رہے تھے۔ جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے اور اذان ہو جاتی ہے تو وہاں نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ مزدلفہ کی طرف فوراً سفر شروع کریں گے۔ مزدلفہ جاتے وقت بہت سارے لوگ راستے میں پریشان ہوتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، کیسے؟ کوئی خیال نہیں کسی انسان کا، کسی بوڑھے کا، کسی بڑے کا، کسی عورت کا۔ اس جگہ پہ خصوصاً اللہ کے رسول نے بار بار حکم دیا السکینہ السکینہ، وہ آرام سے چلو، وہ سکون سے چلو۔ آپ جب مزدلفہ پہنچے، اور بلا شبہ عشاء کی نماز کے قریبی انسان پہنچتا ہے، تو وہاں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں جمع کریں گے۔ مغرب کی نماز تین رکعت ایک اذان ہوگی، اور تین رکعت ایک تکبیر کے ساتھ، پھر دوسری تکبیر کے ساتھ دو رکعت آپ نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد تین وتر پڑھ لیں یا ایک وتر پڑھ لیں، اور اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ صبح اٹھ کے پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اس رات کو آرام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بعد فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ سو جاؤ، کیونکہ کل بہت سارے کام ہونے ہیں جو 10 تاریخ کو ہیں۔ رات گزر رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کی رات کو جو بوڑھے تھے، جو عورتیں تھیں، جو کمزور تھے، ان کو آدھی رات کے بعد ہی اجازت دے دی کہ وہ منا کی طرف چلے جائیں۔ جو صحت مند لوگ ہیں ان کو صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھیں، اور اس وقت تک وہاں سے نہ جائیں، ذکر و اذکار کریں۔ سورج طلوع ہونا کا وقت جب ہو جائے تو اس وقت وہاں سے منا کی طرف جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بھی اجازت دے دی کہ وہ جو بوڑھی تھیں کہ آپ جا سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے لوگوں کو بھی اجازت دے دی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امہات المؤمنین میں سے ایک ماں نے مجھے آواز دی کہ دیکھو چاند غروب ہو گیا ہے، میں نے کہا جی ہاں، تو وہاں سے انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ اگر انسان واقعتاً کمزور ہے تو اس اجازت کو اسے قبول کرنے میں گنجائش ہے، قبول کر سکتا ہے۔ 10 تاریخ کو چار کام کرنے ہیں. پہلا کام جا کے جمرائے عقبا جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں, جمرائے کبرا اس کو سات کنکریاں مارتے ہیں. یہ ایک غلط بات لوگوں نے پھیلا دی, مزدلفہ سے کنکریاں لینی ہیں اور کنکریوں کو دھویا بھی جائے گا, اس طرح کی کوئی بات شریعت میں نہیں. آپ چنے سے تھوڑی سی بڑی وہ کنکری اٹھا سکتے ہیں اور سات کنکریاں اس دن مارنی ہیں. طریقہ یہ ہے کہ آپ جب منا پہنچیں تو وہاں جو آخری بڑا شیطان ہے وہاں پہنچ کے مکہ کو اپنے بائیں طرف کریں اور منا کو اپنے دائیں طرف کریں, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کی جانب ہو کے آپ کنکریاں ماریں. یہ میں کیوں بول رہا ہوں, کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا. لیکن اگر آپ کو ایسا موقع میسر نہیں آتا, آپ جس طرف سے بھی کنکریاں ماریں گے سات کنکریاں ایک ایک کنکری اللہ اکبر کہہ کر آپ نے مارنی ہے, اور کوشش کریں کہ وہ جو حوض بنا ہوا ہے یا اس وقت تو پلرز بنا دیے گئے ہیں وہاں تک آپ کی کنکری ضرور پہنچے. یہ سامنے رکھیے کہ کہیں میری کنکری کسی انسان کو تو نہیں لگ رہی, اور اتنی زور سے مارنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. بہت سارے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہاں سمجھتے ہیں کہ شاید واقعتاً شیطان سامنے کھڑا ہے, اور بعض تو اتنے ہی جذباتی ہو جاتے ہیں, ہائپر ہو جاتے ہیں, وہ بد زبانی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور شیطان خوش ہو رہا ہوگا کہ یہاں آ کے بھی میں نے ان کو اپنے وسوسے میں لے لیا اور ان سے برائی کروا لی. نہیں, اس دن صرف یہ سات کنکریاں مارنی ہیں. دوسرا کام ہے کہ آپ نے اپنے سر کے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں. تیسرا کام یہ ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے, اور چوتھا کام یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے اور سعی کرنی ہے. یہ ہے ترتیب چار کاموں کی. لیکن اگر آپ کو موقع ملا آپ پہلے قربانی کرنا چاہتے ہیں, پہلے قربانی کر لی ابھی کنکریاں نہیں ماری, افعل ولا حرج. آپ پہلے طواف کرنے چلے گئے بعد میں آ کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں, افعل ولا حرج, کوئی حرج نہیں. آپ نے پہلے بال کٹوا لیے اور بعد میں کنکریاں ماری, افعل ولا حرج. کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے, ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سوال کیا گیا, ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول میں نے بال پہلے کٹوا لیے ہیں ابھی کنکریاں نہیں ماری, فرمایا افعل ولا حرج, کرتے جاؤ. دوسرے آئے, اللہ کے رسول میں نے طواف کر لیا ہے ابھی تو میں نے کنکریاں نہیں ماری, فرمایا افعل ولا حرج, آپ کرتے جاؤ جو کرنا چاہتے ہو. ان چار چیزوں کی ترتیب اگر رہے تو بہت اچھا, اگر ترتیب نہیں بن پائی آپ کسی کو بھی پہلے کر لیں, اس میں گنجائش اللہ کے رسول نے دی ہے. کچھ احباب گرامی اس بات کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں تو بینک والوں نے ٹائم دیا ہے کہ 9 بجے آپ کی قربانی ہوگی, اس سے پہلے ہم کنکریاں نہیں مار سکتے. نہیں, آپ نے اگر ایسا کام کیا ہے تو وہ اگر بعد میں بھی ہو جائے گی تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے, اگر وہ پہلے بھی ہو جائے پھر بھی کوئی حرج نہیں. آپ تو بری ذمہ ہیں, آپ کو تو نیکی مل گئی آپ کی نیت کے مطابق. ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی, اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق اجر لکھ دیتے ہیں, جب عمل ہوتا پھر تو اضافہ ہوتا ہے. 10 تاریخ کو آپ نے تمتع, قران اور افراد, یہ تینوں کے احکام آپ کے سامنے ہیں. حج تمتع کرنے والا قربانی بھی کرے گا, بال بھی کٹوائے گا. چار کام میں سے کوئی دو کام اگر آپ کر لیں تو آپ لباس پہن سکتے ہیں, غسل بھی کر سکتے ہیں, لباس بھی پہن سکتے ہیں. آپ پہ لباس کی پابندی ختم ہوگی ہے, چار میں سے کوئی دو کام ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں التحلل الاصغر. یہ آپ تحلل اصغر حاصل کر چکے ہیں, لباس پہن سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے جب تک کہ چاروں کے چاروں کام مکمل نہ ہو جائیں. حج قران اور افراد کرنے والے کے سامنے بھی ان کے اعمال لکھے ہوئے ہیں. حج تمتع کرنے والا چونکہ حج اور عمرہ کر رہا ہے, اس نے عمرے کا جب طواف کیا تھا اس کے ساتھ سعی کی تھی, اب دوبارہ اس کو جا کے طواف بھی کرنا ہے. یہ ہے طواف حج, یہ ہے طواف زیارت, یہ ہے طواف افاضہ. یہ نہ ہوا تو حج نہیں, یہ تینوں نام ایک ہی طواف کے ہیں, اور اس کے بعد وہ سعی کرے گا. لیکن حج قران اور افراد کرنے والا, افراد کرنے والا تو حج ہی کر رہا ہے, اس نے طواف تو کیا تھا طواف قدوم کہ میں مکہ میں آیا ہوں, اس کا حج ہے, اس پہ سعی تو ہے ہی نہیں. اور حج قران کرنے والے نے جب طواف کیا اگر سعی کر لی تھی تو 10 طریقوں صرف طواف ہی کرے گا، سعی نہیں کرے گا، اور اگر اس دن اس نے سعی نہیں کی تو اس کو 10 طریقوں سعی کرنی پڑے گی۔ یہاں سے فارغ ہو کر 11 تاریخ کی رات تک انسان کو واپس پہنچ جانا چاہیے، اور 11 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت یہ ہے زوال کے بعد 21 کنکریاں ہر انسان لے گا، 7 کنکریاں پہلے جمرہ کو جس کو پہلا شیطان کہتے ہیں مارے، اور کیسے؟ مکہ کو اپنے بائیں طرف رکھ کے اور منا کو دائیں طرف، کنکریاں مارنے کے بعد بائیں طرف ہو کے دعا کرے قبلہ رخ ہو کر، جب دوسرے شیطان دوسرے جمرہ کو کنکریاں مارے پھر دائیں طرف ہو کے دعا کرے، اور جب تیسرے کو مارے تو پھر وہاں کھڑے نہیں ہونا، دعا نہیں کرنی، وہاں سے اپنے گھر کو واپس آ جائیں گے، اور وہاں جتنی دیر آپ رہ رہے ہیں سارا دن رہ رہے ہیں، قرآن پڑھیں، دعائیں کریں، ذکر کریں، اور نمازیں آپ نے اپنے اپنے وقت پہ قصر ہی پڑھنی ہے۔ اسی طرح 12 تاریخ کو ہوگا، لیکن یہاں رک کے ایک بات سمجھنے والی ہے، جس کے ساتھ بوڑھا انسان ہے، جس کے ساتھ بچے ہیں، جس کے ساتھ عورتیں ہیں، جس کے ساتھ بیمار ہے، ان کی طرف سے نوجوان کنکری مار سکتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، حجینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا النساء والصبیان، بچے بھی ہمارے ساتھ تھے، عورتیں بھی ساتھ تھی، فلبینا عنہم ورمینا عنہم، ہم نے بچوں کی طرف سے تلبیہ خود کہا اور عورتوں اور بچوں کی کنکریاں بھی ہم نے خود ماری۔ تو اس طرح کوئی بھی کسی کی طرف سے کنکریاں مار سکتا ہے، سنت یہ ہے کہ زوال کے بعد ہی کنکریاں ماری جائیں، لیکن اس وقت جو کہ سچویشن ایسی بن چکی ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، اگر واقعتاً ایسا مسئلہ بن جائے تو زوال سے پہلے بھی مارنے کا علماء نے فتویٰ دے دیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت اتنی آسانی ہو چکی ہے کہ ہر خیمے والے کو اتنی سپیس مل گئی ہے کہ وہ اگر زوال کے بعد جائے بالکل ریلیکس ہو کے وہ کنکریاں مار کے بغیر کسی بھیڑ کے واپس آ سکتا ہے، اب زوال سے پہلے ہمت کرنے کی شاید ضرورت نہیں رہی، پہلے اتنے انتظامات نہیں تھے جس کی وجہ سے بہت ساری موتیں بھی ہو جاتی تھیں، اور اس کو بچاتے ہوئے اور اس کا سدباب کرتے ہوئے علماء نے گنجائش دی تھی، تو زوال کے بعد یہ کنکریاں مارنی چاہیے۔ قرآن کہتے ہیں ومن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقى، اگر آپ 12 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد مغرب سے پہلے پہلے واپس آنا چاہتے ہیں آپ کے لیے گنجائش ہے، لیکن اگر آپ واپس نہیں آتے مغرب ہو جاتی ہے پھر آپ کو 13 کی رات بھی گزارنی ہے اور 13 کی صبح کو زوال کے بعد کنکریاں بھی مارنی ہے اور شام سے پہلے پہلے مکہ واپس آنا ہے، یہ 3 دن منا میں گزارنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان ہے امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت الا انہ خفف عن المرأة الحائض الطواف الوداع، آپ نے اس وقت کرنا ہے جب وطن واپس آنا ہے، اسی طرح ساتھ سکون سے چل کے 7 چکر لگانے ہیں اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد یہ آخری کام ہونا چاہیے آپ اپنے وطن واپس آئیں گے، لیکن ایسی عورتیں جن کے اوپر نماز کی چھٹی ہو جاتی ہے، رخصت مل جاتی ہے ایسے ایام میں، اگر ایسے ایام ان کے شروع ہو جائیں ان کے لیے اس طواف الوداع کی رخصت ہے۔ یہاں رک کے ایک بہت آسانی کی بات جو شریعت کی وہ بھی سمجھنی چاہیے، آپ کے ساتھ فیملی ہے، آپ کے ساتھ بچے ہیں، آپ کا قصد نہیں، کسی وجہ سے آپ 10 تاریخ کو طواف نہیں کر سکے، آپ کیا کریں گے؟ آپ 11 کو کر سکتے ہیں، آپ 12 کو کر سکتے ہیں، اور آپ 13 کو کر سکتے ہیں، اور آپ نے اگر 13 کو ہی یا 14 کو آپ کی فلائٹ ہے پھر کیا کریں گے؟ آپ کو چاہیے طواف الوداع اور طواف افاضہ ایک ہی نیت کے ساتھ اکٹھا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا طواف حج بھی ہو جائے گا اور طواف الوداع بھی ہو جائے گا، لیکن قصدن ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ رخصتیں اس کے لیے ہوتی ہیں جس کے لیے کوئی مسئلہ بن جائے، مسئلہ بنا کے رخصت کو قبول کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ یہاں تک آپ کا حج ہے اور یہاں تک حج مکمل ہو جاتا ہے، اگر آپ پہلے مکہ گئے ہیں آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ مدینے کا سفر بھی کریں، لیکن حج کے ساتھ مدینے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ مسجد نبوی جائیں، ایک نماز پڑھنے کا 1000 کا نماز کا ثواب ہے۔ آپ وہاں روضۃ من ریاض الجنہ میں، ریاض الجنہ میں 2 رکعتیں پڑھیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ آپ وہاں وضو کر کے، باقاعدہ نیت کر کے مسجد قبا میں جائیں، جو 2 رکعتیں وہاں جا کے، گھر سے وضو کر کے وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، فرمایا کہ عید لی عمرہ، اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو احد کے صحابہ کرام کی جہاں قبور ہیں، وہاں ان کے رفع درجات کے لیے دعا کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن صحیح جو زیارت ہے وہ کیا ہے؟ آپ مسجد نبوی کا قصد کر کے جائیں کہ میں نے وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کا تعلق حج کے ساتھ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں اس طرح کی بات بھی عام کر دیتے ہیں، یہاں 40 نمازیں پوری کرنی چاہیے، کسی حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے۔ اصل تذکرہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق۔ جو 40 دن با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ 2 انعامات سے اسے نواز دیتے ہیں۔ زندہ رہے گا تو منافق نہیں ہوگا، اور اگر فوت ہو جائے گا تو جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل حدیث۔ 40 نمازوں کا تعلق مدینے کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں بھی بیٹھ کے پڑھ لیں، پاکستان میں بھی رہتے ہوئے پڑھ لیں، تو آپ کو یہ دونوں انعام مل سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت جانے والے جو احباب گرامی ہیں ان کا حج مبرور بنا دے، ان کے لیے سفر کی آسانیاں فرما دے، ان کے لیے مشکلات کو آسان کر دے، اور ان کی نیتوں کو خالص فرمائے۔ جب وہ آئیں تو واقعتاً جنتی بن کے آئیں، جب وہ واپس آئیں تو واقعتاً اپنے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا کے آئیں۔ یہاں آخری بات، اور بلکہ آخری گزارش، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ حج کرنے کے بعد دیکھے میرا حج قبول ہو گیا ہے کہ نہیں، تو 3 پہلوؤں پہ غور کر لے۔ اگر حج کرنے کے بعد نمازوں کی پابندی اور قرآن کی محبت اس کے دل میں آ گئی ہے، خوش ہو جائے کہ اللہ نے میری اس نیکی کو قبول کر لیا ہے۔ اور دوسری بات، اگر وہ ہر وقت اللہ کی مراقبت دل میں پیدا کر چکا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، جہاں بھی ہوں کوئی چیز اللہ پہ مخفی نہیں ہے، اور ڈر خوف خشیت اس کے اندر آ گئی ہے، خوش ہو جائے کہ وہ نیکی اپنی قبول کروا کے آ رہا ہے۔ تیسری بات، اگر اس کے دل میں مسلمانوں کی خیر خائی، ہمدردی، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی فوراً پیدا ہو گئی ہے اور مجبور کرتی ہے انسان کو کہ نہیں، میں نے کسی سے برائی نہیں کرنی، میں نے فساد نہیں کرنا، میں نے جھگڑے کی طرف نہیں جانا، بلکہ اپنے قبیلے کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو نیکی پہ لگانا ہے، خیر خائی پہ لگانا ہے، اور ہمدردی پہ لگانا ہے، محبت کی طرف بلانا ہے، تو سمجھ لے کہ اس کی اللہ نے یہ نیکی قبول کر لی ہے۔ جب انسان کی عبادت قبول ہوتی ہے، سب سے پہلے 3 پہلو اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا پہلو کہ وہ اللہ کی عبادت پہ لپکتا نظر آتا ہے، دوسرا پہلو اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یوں محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اللہ کی رڈار میں ہوں اس وقت، یہ یقین اس کو ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا پہلو، اس کے دل میں خیر خواہی پیدا ہو جاتی ہے، وہ کسی مسلمان کے بارے میں پھر بغض، حسد اور اس طرح کی باتیں نہیں رکھتا۔ میں 2 مثالیں دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کا بیگ کوئی اٹھا لے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آپ کے پیسے کوئی چرا لے، ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے گئے بیت اللہ آپ کی جوتی اٹھا لے۔ بہت سارے حاجیوں کو دیکھا، لاکھوں کے مالک، کروڑوں کے مالک، وہاں بیت اللہ میں کھڑے ہو کے بد دعا کر رہے ہیں, کس کے لیے؟ جس نے جوتی اٹھا لی. ارے اس کی قیمت کیا؟ صرف 5 ریال, 10 ریال, یا پاکستان سے خریدی ہے 2000, 1000 روپیہ اور بس؟ اور آپ کے حج کا یہ نتیجہ نکلا کہ بد دعا کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود مسجد میں آئے, کسی نے جوتی اٹھا لی تو کیا کہا انہوں نے؟ وہاں ہی کھڑے ہو گئے, ہاتھ اٹھا لیے, اللہم ان کان محتاجن فبارک لہو فی, اے اللہ جوتی اٹھانے والا اگر محتاج تھا, اس کے پاس جوتی نہیں تھی, اللہ اس نے اٹھا لی ہے, میری دعا کو قبول کر لے, چلو اس کو برکت دے دے اس جوتی میں. وہ ان کان غیر محتاج اللہ, اللہ اگر یہ محتاج نہیں تھا, اس کو چوری کی عادت ہے, فجعلہ آخر ذنب یرتکب, اللہ میری دعا قبول کر لے, زندگی میں دوبارہ اس کو چوری نہ کرنے دینا, یہ اس کی آخری چوری ہو. کتنا پیارا ذہن, یہ ہے عبادت کی قبولیت کی نشانی. 156 سالہ ایک نیک آدمی ہے, اسے پوچھنے والا پوچھتا ہے, اتنا ملائم آپ کا جسم, اتنا اچھا, اتنی اچھی صحت, راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا, ترکت الحسد وبقی الجسد, میں نے حسد اور بغض رکھنا دل میں چھوڑا ہوا ہے, اللہ نے میرا جسم باقی رکھا ہے. یہ ہیں علامتیں جب انسان کی عبادت قبول ہوتی ہے, خیر خواہی اس کے دل میں آتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے یہ ساری علامتیں اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے اور اپنے محترم بہنوں سے, کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھنے میں آپ بالکل ہیزیٹیشن آپ کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. آپ ایک بہت بڑی عبادت کرنے جا رہے ہیں, آپ کو پوچھنا چاہیے, ایک مرتبہ نہیں بار بار پوچھنا چاہیے, تاکہ کسی عبادت میں کوئی کمی نہ رہ جائے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے جتنے بیٹھے ہیں سب کو اللہ اپنے محبوب لوگوں کی صف میں شامل فرمائے, اپنا تقرب لینے والے بنا دے, نمازوں کے پابند بنائے, اور ہر ایک کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. جو جانے والے ہیں ان کا حج مبرور بنائے, جو اس سال نہیں جا رہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ساری آسانیاں فرمائے, وہ آئندہ سال اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے بن جائیں. جو صاحب اولاد بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو صالح بنائے, نیک بنائے, دست و بازو بنائے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور صدقہ جاریہ بنائے, اور اولادوں کی خوشیاں دکھائے. اور جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے اللہ رب العزت ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے, صاحب مال کے مال میں برکت فرمائے, اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی تونگر بنائے, اور جو مقروض ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے. جس طرح آج اللہ کے دین کے لیے جمع ہیں اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے, اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے, اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
السلام علیکم, جزاک اللہ خیر, ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا حج کے طریقے کو.
بارک اللہ فیکم.
میں تھوڑا سا لیٹ آیا تھا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی حج قرن کرے,
حج قرآن جی جی,
تو وہ یہاں سے کیسے قربانی کا بکرا ساتھ لے کے جا سکتا ہے؟
یہی ہم نے گزارش کی تھی ابتدا میں کہ حج قرآن کے لیے شرط یہ ہے کہ قربانی ساتھ لے کے جائے. اب یہاں سے قربانی ساتھ لے جانا ممکن نہیں رہا, لیکن کچھ کہنے والے کہتے ہیں قربانی تو ساتھ نہیں لے کے گئے, آخر قربانی کی قیمت تو ساتھ لے کے گئے ہیں. وہ کیسے؟ ہم نے جب پیکج کے لیے اپنا چیک دیا تھا یا اپنی اماؤنٹ جمع کروائی تو قربانی کی بھی ساتھ جمع کروا دی تھی, شاید کہ ایسے بھی ہوتا ہے, تو وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم نے قربانی ساتھ لے لی, جبکہ ایسا نہیں ہے. قربانی ساتھ دی جائیں تو قران ہوتا ہے. اس لیے ہم نے سجیسٹ کیا کیا کہ حج تمتو کریں, وہی افضل ہے. اور صحابہ کرام نے کیا. حج تمتو کیا ہے؟ کہ وہاں سے جا کے آپ قربانی خریدیں اور پہلے عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں, 8 ذی الحجہ تک آپ تمتو فائدہ لیں, اور 8 ذی الحجہ کو آپ دوبارہ حج کا احرام باندھیں. اور کسی محترم کا سوال.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے ہر ارکان میں بتایا ہے کہ ہر ارکان میں کافی ساری دعائیں پڑھنی پڑتی ہیں, ہر جو بھی ایونٹ آپ جا رہے ہیں ایونٹ کر رہے ہیں تو ہر ایک ایونٹ پہ آپ نے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں اس دفعہ پہلی دفعہ جا رہا ہوں اور میں نے کوشش کی ہے, کافی دفعہ میں نے کافی چیزیں صورتیں یاد بھی کی ہیں اور کچھ یاد ہوئی ہیں اور کچھ شاید یاد نہیں ہو سکی ہیں. اور اس کے ساتھ میں اپنی وہ کتابیں وغیرہ بھی ساتھ پڑھتا رہتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ کچھ مجھے جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اسی طریقے مطابق میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ساری دعائیں یاد کر لوں. لیکن ابھی کچھ ایسی ہیں دعائیں ہیں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں مجھے یاد نہیں ہے فوراً وقتاً فوقتاً, کوئی ایسے ادھر رش بھی ہوتا ہے اور باقی سارے ایونٹس جو ہوتے ہیں. کیا پوسیبلٹی ادھر ہو سکتی ہے کہ ادھر کیا اگر ہم کتاب ساتھ رکھیں کوئی ایسی ہو ارکان ایسا ہو کہ ہم کوئی مس نہ کر سکیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انمے اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے اور اس طرح ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بھی ارکان ہو رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم کوئی نہ چیز اللہ تعالیٰ کی دعا یا کوئی چیز ہے کوئی مس آؤٹ کر دیں. اس کا تو میں نے تو یہی طریقہ ذہن میں آتا ہے کہ جو کتاب ہے میرے پاس جو اوکیزن ہیں بار بار ہم اس کو پڑھ رہے ہیں جانے سے پہلے تاکہ کوئی جو کوئی ارکان کوئی طریقے سے مس نہ ہو جائے.
اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت سے نوازے. میں سب سے پہلے تو یہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کی زبان اور ہاتھ پہ خیر کو جاری کر دے اور آپ کے لیے آسانیاں فرما دے. دوسری بات یہ ہے کہ رکن جو ہے نا وہ ہے طواف, فار ایگزامپل اس میں جو دعا ہے وہ رکن نہیں ہے. تو دعا کے بارے میں ہم نے جو گزارش کی تھی کہ آپ جو دعائیں یاد ہوگی وہ پڑھ لیں, جو دعائیں یاد نہیں ہوگی جس زبان میں بھی آپ بولیں گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا کریں گے. لیکن شاید کہ آپ نے تھوڑا سا غور کیا ہو یہ دونوں پیج آپ کے سامنے ہیں تو یہاں جو طواف کے اندر ضروری دعائیں ہیں وہ اس میں مینشن کر دی گئی ہیں, بلکہ سائی کے اندر جو آپ کی ضروری دعائیں ہیں وہ مینشن کر دی گئی ہیں, تلبیہ ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. آپ موٹی کتاب اگر نہیں اٹھا سکتے تو آپ ان دو پیجز کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ طواف کرتے وقت یا سائی کرتے وقت سب سے جو لمیٹڈ وقت ہے وہ طواف کا ہوتا ہے کہ آپ نے سات چکر لگانے ہیں, آپ کتاب کھول کے بھی دعا کر سکتے ہیں. آپ کے لیے جو آسانی ہو اس کو آپ اختیار کریں. رہا منا ہے, رہا صفا مروہ تو بہت لمبا وقت ہوتا ہے, آپ بہت ساری دعائیں کر سکتے ہیں. تو جتنی بھی انسان کی ہمت ہو اس کو اختیار کر لینا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور آسانیوں کے بعد قبولیت بھی فرمائے.
السلام علیکم. یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا کیا جائز ہے؟
خانہ کعبہ کی طرف بیت اللہ کی طرف طواف کرتے وقت بھی دیکھنا جائز ہے, اور بلکہ جب سعی کرتے وقت آپ جاتے ہیں تو آپ نے سنا کہ صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے بھی اس کی طرف دیکھ کر ہی دعا کرتے ہیں, جبکہ آج کل تو پلرز اتنے بن چکے ہیں نظر تو نہیں آتا, لیکن خانہ کعبہ کو دیکھا جا سکتا, اس میں کوئی بھی ایسی ممانعت قرآن و سنت میں نہیں آئی.
ملتزم کے علاوہ باقی خانہ کعبہ کے دوار کو ہاتھ لگانا,
ملتزم کے علاوہ نہ تو کسی صحابی نے کسی جگہ اور چمٹ کے دکھایا ہے اور نہ ہی کسی نے ایسا کیا ہے, ملتزم کی جگہ پہ ہی ایسا کرنا چاہیے.
السلام علیکم. وضو کے بغیر طواف اور سعی کا کیسا ہے؟
طواف جو ہے یہ ہے نماز, صرف تین فرق ہیں. طواف یہ نماز ہے, صرف تین فرق ہیں. پہلا فرق, نماز چار رکعتوں سے زائد نہیں ہے, یہ سات چکر ہے. دوسرا فرق, اگر نماز کی چوتھی رکعت میں انسان بے وضو ہو جائے تو چار کی چار پڑھنی پڑتی ہیں, اور طواف میں آپ جس چکر میں بے وضو ہو جائیں اس چکر سے دوبارہ شروع کریں گے. فار ایگزامپل چوتھے چکر میں یا چھٹے چکر میں آپ بے وضو ہو گئے, آپ دوبارہ سے وضو کر کے آئیں اور چھٹے چکر کو دوبارہ سے شروع کریں. تیسری بات, نماز میں کلام کرنا جائز نہیں, طواف میں کلام کرنا جائز ہے, لیکن حکم کیا ہے؟ فَأَقِلُّوا فِيهِ الْكَلَامِ, تھوڑی کلام کرو. وَلَا تَقُولُوا حُجْرَا, کوئی غلط بات نہ کرو گویا کہ تم نماز میں ہو. اور سائی جو ہے یہ اس کے لیے اگر طہارت ہو وضو ہو تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر انسان کا وہاں وضو نہیں تو سائی ہو سکتی ہے لیکن طواف نہیں ہو سکتا. اور کسی محترم کا سوال, یہ میرے پاس سوالات آئے ہیں میں ان کو پیش کر دوں اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو. اگر کوئی ضعیف اور کمزور محتاج حج کرنا چاہے تو, حالانکہ ضعیف اور محتاج مکلف نہیں ہے, اگر کرنا چاہے تو یہ اس کی ہمت ہے عزیمت ہے, لیکن اس کے ارکان اور واجبات کی تکمیل کے لیے اس کو کسی کو ساتھ رکھنا چاہیے کہ کم از کم اس کے ارکان اور واجبات پورے ہو جائیں. حدیث کی جو آپ نے نص سنی تھی وہ کیا تھی؟ ولو وعن, میرا باپ سفر بھی نہیں کر سکتا. ایسا اپاہج انسان کیا کرے گا, کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ویسے اگر کوئی بیمار ہے تو وہ تو کر سکتا ہے اگر ہمت کر لے اور اگر اس کے اندر اللہ نے عزم رکھا ہے, لیکن اپنے ساتھ کسی کو ضرور رکھے کہ اس کے کسی بھی معاملے میں مدد ہو سکے. طواف کے اندر کتنے استلام ہیں, طواف کے اندر کتنے استلام ہیں. پہلی مرتبہ جب ہم چکر شروع کرتے ہیں تو 7 مرتبہ استلام ہوگا, 7 مرتبہ جب چکر ختم ہوگا تو اس وقت استلام نہیں ہوتا کیونکہ ہم 7 مرتبہ مکمل کر چکے ہیں. اور طواف کرنے کے بعد بھی جب آپ نے زمزم پی لیا تو اس وقت بھی آ کے استلام کر سکتے ہیں, لیکن اگر موقع نہیں تو پھر وہ بھی نہیں ہوگا, اس کا اشارہ نہیں ہوگا, جبکہ پہلے 7 استلامات میں ہم اشارہ کر سکتے ہیں اگر بوسہ نہ لیا جائے تو. آج کل گروپس کی شکل میں حج کر لیا جاتا ہے جس میں محرم موجود نہیں ہوتا, تو کیا یہ حج صحیح ہے؟ ایک مسلمان قرآن و سنت کی رہنمائی کو قبول کرتا ہے, اگر صحابی رسول کو حکم دے دیا انطلق فحج مع امرأتک, تو میرا نہیں خیال کہ کسی صحابیہ سے کوئی عورت نیک اس وقت دنیا میں بستی ہو, میرا نہیں خیال کہ صحابہ سے بڑھ کے بھی دنیا میں کوئی علم والا ہو, کوئی دانش مند ہو, کوئی عقل مند ہو. اس لیے یہ جو عذر پیش کیا جاتا ہے, گروپس جا رہے ہیں, کیا شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کی ہے, اور بات کیا ہے, بھلا بتائیے صحابیات سے بڑھ کے بھی کوئی نیک گروپ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو پھر ہی کوئی گنجائش ملے گی, لیکن باوجود صحابیات کے گروپس ہونے کے باوجود آیا ان سے کوئی حدیث ہم تک پہنچی, ان کا کوئی عمل ہم تک پہنچا؟ اس لیے اس طرح کی رخصتیں تلاش نہیں کرنی چاہیے, اللہ کے احکام کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے. مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ تکبیروں کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے آپ نے اذان کہی ہے ایک بھائی نے اور پھر تکبیر کہی تو مغرب کی نماز پڑھ لی, جب مغرب کی نماز ختم ہوئی پھر تکبیر کہی اور عشاء کی نماز پڑھی جائے, یہ 2 تکبیروں کا مطلب ہے. یہ صبا کی آواز کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ سوال کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن اور ہو جائے, شاید کہ کوئی لفظ میں ایسا بول بیٹھا ہوں جو سنائی صبا دیا ہو, میں چاہوں گا کہ یہ سوال دوبارہ لکھ کے بھیجا جائے تاکہ میں بھی سمجھ سکوں کہ مقصود کیا ہے, پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں. کیا ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے حج کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, ایک وقت میں ایک ہی حج ہوگا. اور یہاں بہت اچھا کیا یہ سوال جس بھائی اور جس بہن نے کیا ہے. یہاں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مسجد عائشہ جا کے عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ چھوٹا عمرہ ہے. یاد کر لیجئے, کسی مسلمان کے لیے اللہ کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی. یہ بات کیا تھی, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آئیں خیمے میں بیٹھی رو رہی تھی, اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا, کہا سارے لوگ تو کریں گے حج اور میں تو اب نماز نہیں پڑھ سکتی, میرے لیے تو وہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. فرمایا افعلی کما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت, تم حج کے سارے ارکان پورے کرو لیکن بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا. جب وہ فارغ ہو گئیں اور جب انہوں نے غسل کر لیا تو پھر عبد الرحمن ان کے بھائی ہیں, ان کو کہا کہ جاؤ تم ان کو وہاں تنعیم لے جاؤ, جس کو آج مسجد عائشہ کہتے ہیں. وہ گئے فاعمرہا, انہوں نے عمرہ کروایا, خود نہیں کیا. اگر یہ کرنا ہوتا تو کم از کم وہ تو کر لیتے. صحابہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ اور حج کرتے تھے, بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی تھی کہ یہ کہیں بیت اللہ کی عظمت میں اور اس کے تقدس میں کمی نہ کریں, پرواہی نہ کریں, 6 مہینوں سے پہلے جانے نہیں دیتے تھے. اس لیے کثرت سے طواف کریں, یہ سنت ہے, یہ طریقہ ہے. اگلا سوال یہ ہے, حج بدل کس کو کہتے ہیں؟ ایک شخص فوت ہو چکا یا ایک شخص اتنا بیمار ہے جیسے آپ نے سنا کہ وہ سفر ہی نہیں کر سکتا, اس کی طرف سے حج کرنا یہ حج بدل ہے. یہ سوال دوبارہ آیا ہے کہ کیا ایسی حالت میں جس میں نماز عورت نہیں پڑھتی طواف اور سعی کر سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا غیر اللہ تطوفی بالبیت, طواف نہیں کر سکتی, سعی ہو سکتی ہے. صفا مروہ بھی تو بیت اللہ کا حصہ ہے؟ نہیں. اس کا حکم الگ ہے اور طواف کا حکم الگ ہے. منا میں تمام نمازیں قصر پڑھنی ہیں؟ جی ہاں، اللہ کے رسول ابو بکر عمر تمام خلفاء نے وہاں قصر ہی پڑھی ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار پڑھی، پوچھا آپ نے کیوں پڑھی؟ تو جواب ملا استجد ارضن، میں نے یہاں زمین خریدی ہے تو میرا تو گھر بن گیا تو گھر میں پوری پڑھنی چاہیے، لیکن وہاں بھی قصر کرنی چاہیے. اور اس لیے انہوں نے بتایا کہ نئے نئے مسلمان آئے ہیں، اگر دو پڑھی تو کہیں یہ جا کے پیغام نہ دے دیں کہ نماز ہے ہی دو رکھتے، میں نے چار اس لیے پڑھ کے دکھائی ہیں. عرفات میں ظہر اور عصر اکٹھی اور قصر ہے یا نہیں؟ قصر ہے اور ظہر اور عصر اکٹھی ہے، جمع کر کے پڑھی جائیں گے. فسق و فجور کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کی گفتگو، برے اعمال، نافرمانی اور گناہ جس کو آپ کہتے ہیں وہی فسق و فجور ہے. عرفات کے میدان میں ظہر عصر کر کے پڑھنا، مرد حضرات تو تین آدمی ہوں یا اس سے زیادہ ہیں تو نماز با جماعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر صرف عورتیں ہوں تو جماعت با جماعت نماز کیسے پڑھیں؟ کیا با جماعت نماز کے بغیر بھی قصر ہی کرنی چاہیے؟ ہاں، ویسے بھی قصر کرنی چاہیے. اور اگر نماز کروانا چاہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عورتیں جماعت کروا سکتی ہیں، لیکن وہ آگے نہیں امام کی طرح کھڑی ہوں گی، صف کے درمیان میں کھڑی ہوں گی. جو عورت طواف افاضہ نہ کر سکے وہ طواف الوداع کے ساتھ طواف افاضہ کر لے، اگر طواف افاضہ کیا ہی نہیں تو حج ہو گئے نہیں، یہ طواف حج ہے اور طواف زیارت ہے. حجر اسود کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر اور اللہ اکبر دونوں چیزیں ثابت ہیں. چونکہ ابھی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا، جتنے سوالات میرے پاس تھے وہ تو مکمل ہو گیا، صرف وہ الوابل میں غالباً ایک قصہ ہم نے سنایا تھا، ہار جس کا گم ہو گیا، جس کو ہار ملا اس نے واپس کر دیا کہ 500 درہم اس کو انعام ملنا ہے، لیکن اس نے اللہ کے لیے واپس کر دیا، انعام بھی نہ لیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ہار بھی دے دیا اور ہار والی بھی دے دی کہ اسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا جس کا وہ ہار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں انعام دے دیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی سے گزارش ہے وضو کر لیں تاکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ابھی انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں.